الحمد لله رب العالمين الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى جلت عظمته والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وسترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثانية شر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله اجمعين اما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم وقال وليس للانسان الا ما سعى صلوات قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت آج کی مجلس کے اس برنامہ کلام کے طور پر کی گئی ویسے تو یہ آیت میں تلاوت کرتا ہوں اس عنوان کی مجلس میں جو انشاءاللہ ماہ شعبان کے آخری چند تقاریر میں سے ایک تو عنوان ہوگا غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں لیکن اس آیت کا وہ پیغام غیبت میں ہماری ذمہ داریاں تو یقیناً بالکل واضح ہے لیکن پوری انسانی تاریخ اور انسان کی جتنی آج تک ایک ترقی اور پیش رفت ہوئی ان سب کا ایک انتہائی اہم اصول اور فارمولا بھی اس آیت میں بیان کیا گیا اور پھر رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور خوش قسمتی سے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے آج تک مسلسل ہمیں آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے کہ دوسرے الفاظ میں آپ کو یاد دلانے کا موقع مل رہا کہ دعاؤں کے اعتبار سے قبولیت دعا کے اعتبار سے رحمت پروردگار کے نزول کے اعتبار سے یہ اہم ترین مہینہ تفصیل آ چکی ہے اس مہینے کی اہم ترین عبادت دعا اور دعا کے لیے بھی یہی اصول تو غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں کا عنوان ہو دعا کا مسئلہ ہو عام زندگی کے اندر انسان کی ترقی کا مرحلہ اصول یہی ہے اصول ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ کسی قوم کی حالت میں کبھی تبدیلی نہیں لاتا حتی یغیر ما بانفسہم جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار نہ ہو ایک بار پھر وہ جملہ یاد دلا دو اگر کہ اس کے نتیجے میں اس مجلس کا وہ مزہ تو نہیں رہے گا جو اچانک اس آیت کو جب میں مجلس کے عنوان سے ملاتا اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ اپنی حالت خود نہ بدلو چاہے اس کا تعلق غیبت امام سے رات اور دن امام کو بلاتے رہو لیکن تبدیلی کیا کی قرآن کہتا ہے اللہ سے توقع نہ کرنا کہ وہ تمہاری اس وقت کوئی مدد کرے جب تم خود اپنی حالت نہ بدل رہے اسی کا تعلق دعا سے بھی دعاؤں پہ دعائیں مانگے جا لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ کچھ کر بھی رہے ہو اس دعا کی قبولیت کے لیے یا ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھے بالکل ایک الگ موضوع ہے لیکن ایک ہی جملہ اس کے لیے کافی کہ چاہے وہ ماہ رجب کی دعائیں ہوں جو ٹائم کے اعتبار سے دعا کی قبولیت کا بہترین وقت اور چاہے وہ مکے اور کربلا کی دعائیں ہوں جو جگہ کے اعتبار سے ٹائم اینڈ اسپیس جو جگہ کے اعتبار سے قبولیت دعا کی اہم ترین جگہ بہرحال خود بھی تبدیلی لانا پڑتی اور یہی فارمولا یہی پرنسپل یہی رول یہی اصول یہی قانون یہی لا آف نیچر یا لا آف اللہ انسان کی ترقی کے حوالے سے بھی ذرا ٹھہر جائیے, آج کا ٹاپک ابھی آپ کے سامنے آتا ہوں. لیکن صرف اس میں ایک بحث ہو سکتی کہ اس آیت میں اللہ نے لفظ قوم استعمال کیا, اور قوم کا ایک مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بات ہو رہی ہو اجتماع کی اس وقت. لیکن نہیں, پھر میں نے دوسری آیت بھی تو تلاوت کی, 27 پارے سورہ نجم کی آیت, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے, صرف اتنا دیتے ہیں جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوتی. تو چاہے انڈیویجول کا مسئلہ ہو, چاہے سوسائٹی کا مسئلہ ہو, چاہے فرد کا مسئلہ ہو, چاہے قوم کا مسئلہ ہو, قرآن ان دو آیتوں کے ذریعے سے اصول آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور یہی اصول, مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا کہ کیا اوکیزن تھا, کیا موقع تھا, لیکن میں نے ایک تاریخ کی مثال کے ذریعے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. بہت مختصر پھر یاد دلا دوں کہ دعاؤں کے مہینے شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ رجب سے ہماری دعائیں شروع ہوں گی, رمضان میں جا کے یہ اپنی پیک پر پہنچ جائیں گی. لیکن میرا اصل ٹاپک اس سے میں ہٹ نہیں رہا ہوں, یہ تو تمہید ہے, موقع ملا تو وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. ابھی تو مختصر, حاضرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل, پروردگار قیامت تک زمزم کا پانی انہی کے نام پہ جاری کرنے والا ہے, انہی کے ذریعے جاری کرنے والا ہے, انہی کی خاطر جاری کرنے والا. لیکن اس وقت زمزم کا پانی زمین سے نہیں پھوٹا جب تک کہ حاضرہ 7 صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر کے یہ اصول نہ بتا دیا کہ جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر میں بھی لکھ دی ہے کوشش اس کے لیے بھی کرنا پڑتی. دعا. اب آئیے ہمارے اصل ٹاپک سے, اس کا کیا تعلق اسلام اور سائنس. یہ 8 لیکچر یا مجالس کا سلسلہ تھا, آج اس کی 7 تقریر, اور اصل ٹاپک تقریباً آج مکمل ہو جائے گا. تو کچھ اختتامی باتیں ہیں جو نیکسٹ سنڈے کے لیکچر میں آئیں. لیکن ایک سوال جو میں مسلسل پہلے دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور وہ یہی کہ جب یہ ساری چیزیں اسلام پہلے سے ہم کو بتا رہا ہے, تو آخر اس واضح انداز سے کیوں نہ بتائی گئی. جس انداز سے مثلاً کتابوں میں وضو کے مسئلے لکھے ہوتے ہیں, ہر اسکول پوائنٹ ایک لسٹ بن گئی, سارے مسئلے ایک جگہ آ گئے. سائنس کے حوالے سے جتنی باتیں آپ نے سنی, آپ نے دیکھا کہ کبھی آیت کے لفظ پہ غور کرنا پڑا, کبھی اس کے کانٹیکسٹ پہ غور کرنا پڑا, کبھی دو آیتوں کو ملانا پڑا. اس کے 3-4 جواب اس سے پہلے آ چکے, ایک آخری جواب آج بھی سن لیجئے, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اس کا رجب سے بھی تعلق. ایک جواب تو یہ آ گیا کہ پہلے یہ تو دیکھیے کہ اس زمانے کے انسانوں کی عقل کیا اس قابل تھی کہ یہ ساری باتیں اگر ان کو ڈائریکٹ بتائی جاتی تو وہ سمجھ سکتے یا ڈائجسٹ کر سکتے. والذین یستمعون الیک فاذا خرج من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال. میں نے ایک آیت پڑھی کہ اے حبیب, وہ گروہ کو بھی دیکھو جو تمہارے پاس بیٹھ کر بہت توجہ کے ساتھ اٹینٹیولی تمہاری بات سنتا, مگر جب باہر نکلتا تو باب مدینہ تو علم سے دریافت کرتا ہے کہ یہ ابھی رسول کہہ کیا رہے. تو اب ہر آدمی کا بلکہ میجورٹی کا لیول ایسا نہیں تھا. ایک ریزن ریپیٹ نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ آج تقریباً اس ٹاپک کی آخری تقریر. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس میں اللہ بندہ مومن کی یہ ٹیسٹنگ چاہتا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کیا یہ لوگ غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں کہ نہیں؟ بینیفٹ دیکھنے کے بعد, فائدہ دیکھنے کے بعد تو ہر آدمی اس کی پریکٹس شروع کر دے گا. ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ جب تک کوئی فائدہ ہمارے سامنے بھی نہیں آیا, کیونکہ رسول کو رسول مانا, امام کو امام مانا, قرآن کو کلام خدا مانا, ہم نے اس پہ عمل کر لیا. ایک یہ بھی ریزن تھا, اس کی بھی وضاحت ہو چکی. ایک تیسرا ریزن مثلا یہ بھی آ گیا کہ واللعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. دعا رجب میں آئے, لعنت ہو اہل بیت کے دشمنوں پر جو اہل بیت کے دشمن نہیں اصل میں اللہ کے دشمن. ان کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ اہل بیت کے اس علم کو, اس ذخیرے کو, اس سوجر کو, اس حدیثوں کو اس طرح سے چھپا دیا, جلا دیا, مٹا دیا کہ وہ برلن اور فرانس کی لائبریریز میں تو کتابیں ملیں گی, لیکن مکہ اور مدینہ, کربلا اور نجف کی لائبریریز اس سے خالی ہو گئی. یہ ہر چیز کی ڈیٹیل آ چکی ہے. آخر کو آج صرف ایک ایک جملے میں میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس چوتھا اور فی الحال اس سال کا آخری نقطہ اسی سے ریلیٹڈ, پھر اگر کبھی دوبارہ اس ٹاپک کی ضرورت پیش آئی اور کبھی دوبارہ آپ لوگوں کا یہ امتحان لینا پڑا تو پھر جب یہ دوبارہ ٹاپک ہوگا تو اس میں یہ بات آ جائے گی. ابھی یہ چوتھی اور آخری بات وہ یہی کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف. اسلام کس کا اسلام کا مطلب کیا؟ یہ لا اللہ کے خلاف ہے, یہ لا نیچر کے خلاف, کہ انسان کو کوئی چیز گھر بیٹھے اس طرح سے عطا کر دی جائے جس میں اسے کوشش نہ کرنا پڑے. نہیں, دنیا کی ساری ترقی اسی وجہ سے ہو. پروردگار چاہتا تو یہ بیج بونا اور زمین تیار کرنا اور کھاد ڈالنا اور پانی فراہم کرنا اس سب کی ضرورت نہیں, سیکنڈوں میں اس بیج سے فصل تیار کر سکتا تھا. لیکن ایک نظام بنایا گیا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ تمام کمالات کا جامع بن کر اسی انداز سے پیدا ہو سکتا تھا جس طرح سے ایک 25 سال کا میچیور آدمی ہوتا. خدا نے اپنی قدرت دکھائی بھی نور احمد کے ذریعے سے کہ ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھیجنے والے بچے کو اتنا کامل بنا کے بھیج سکتے ہیں, مگر نہیں بھیجا ہمیں اور آپ کو. اس لیے کہ گریجولی انسان ترقی کرے. یہ خود مصلحت پروردگار. یہ چوتھی چیز ہے اس کے اندر. جیسا بہت ہی مختصر ٹاپک سے نہ ہٹو, ٹائم بہت زیادہ نہ لوں, بات بھی واضح کر دوں. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر ایک روایت اور ایک اسی سے ریلیٹڈ حکایت, اور پھر اگر گھڑی کی سوئیاں میرا ساتھ دے رہی ہوں تو قرآن کی ایک آیت, ورنہ آیت کو چھوڑ دوں گا اور باقی دو چیزیں. خضرا ملک حبشہ کی وہ شہزادی جن کے بارے میں اصل تحقیق تو یہ ہے کہ ان کا ہندوستان کے کسی علاقے سے تعلق تھا, لیکن اس وقت ادھر ادھر جانے کی گنجائش نہیں. بہرحال شہزادی تھی, چاہے ہندوستان کی شہزادی جو حبشہ جا کے مدینے آئی, اور چاہے جو ایک عام شہرت ہے کہ حبشہ اور افریقہ کی شہزادی تھی اور مدینے آئی, یہ بات طے شدہ ہے کہ شہزادی تھی. حالات بدلتے ہیں تو غلام بادشاہ بن جاتے ہیں, بادشاہوں کو غلام اور کنیزے کی زندگی گزارنا پڑتی. مدینے آئی اور اہل بیت کے گھرانے میں پہنچی. کنیزی کا ایک بہت ہی ٹریجک پیریڈ بھی انہوں نے دیکھا. تو نفرت ہو جاتی ہے انسان کو اپنے آقا سے. یہ یاد رکھیے, جو ہمیشہ سے کنیز یا غلام پیدا ہوا وہ تو ایک طرح سے عادی ہوتا ہے, اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا. جو کبھی انتہائی شریف گھرانے سے تعلق رکھ چکا اور پھر اسے غلام و کنیز بنا کے کہیں بیچا یا خریدا جاتا, اسے بہت زیادہ اس چیز کا فیل ہوتا. کیوں؟ جہاں جاتے ہیں غلام اور کنیز غالب غلط دشنام توہین انسلٹ مار پیٹ کی ساری چیز فزیکل اور مینٹل طور پر. لیکن فضا نے جب اہل بیت کے گھرانے میں چند دن گزارے اور یہ دیکھا کہ خان اس کائنات کا کتنا شریف گھرانہ, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ موضوع بہت طویل اور آج شہادت کی مجلس ہے, اس لیے تھوڑا سا تذکرہ تو ایمان کا بھی کرنا بہت ہی مختصر. کنورژن آیا فضا, اتنا شریف گھرانا, اتنا قابل احترام گھرانا, جو ادنا کنیزوں غلاموں کو اتنی عزت دے رہا. اب فضا آہستہ آہستہ اس گھرانے سے وہ عقیدت پیدا ہو جس نے آخر میں معرفت کی وہ منزل پہ پہنچا دیا کہ سورہ شہر میں فضا کا تذکرہ آ گیا, جو میں ایک اتوار کو تفصیل بیان کر چکا ہوں. خیر, پہلے زمانے کے بادشاہوں کو خاص علم دیا جاتا تھا کیمسٹری کا. یہ اسی مجالس کے دوران بات آ گئی کہ کیمسٹری کو سائنس بنایا ہمارے چھٹے امام نے, اس سے پہلے کیمسٹری سائنس نہیں تھی. کیمسٹری کا صرف ایک مقصد تھا, کسی طرح ہمیں سونا بنانا آ جائے. لیکن یہ صرف ایک ایسا سیکرٹ تھا کہ بادشاہوں اور ملکوں کو سکھایا جاتا تھا. کیوں؟ کہ اگر ان کے حالات خراب ہوں اور انقلاب آ جائے, کوئی کو ہو جائے, ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑے, تو اور تو کوئی کام کہا جاتا نہیں ہے, سونا بنا بنا کے گزارا کرے. یہ دنیا کی ہسٹری ہے جسے بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لوگوں کو یہ چیز معلوم کہ سونا بن سکتا ہے, نسخہ نہیں پکاتا, اس لیے لوگ کوششیں تو کرتے. فضا کے پاس یہ علم تھا. یہ منظر دیکھا ایک دن جب مولا نماز کے بعد مسلے پر بیٹھے ہوئے تسبیح یا دعا میں مشغول ہے فضا کی, اور سونے کا ٹکڑا پیش کیا کہ یا امیر المومنین میرے پاس وہ جو علم ہے آج میں نے اسے استعمال کیا, اس پتھر کو سونے میں تبدیل کیا, اسے لے جائیے اور اسے بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ چلائیے, اس لیے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب اس گھر میں 8 صافے مسلسل گزر چکے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے حسنین اور زینب, زینب کی عمر اس وقت 11 مہینے کے قریب اور حسنین 2-3 سال, نڈال خشی کی عالم پہ تو فضا روتی ہوئی آئی کے بعد مولا نے مسکرا کے دیکھا تھا فضا, جو بھی الفاظ ہوں گے مفہوم تاریخ میں ہے الفاظ میرے, تمہارا شکریہ لیکن لے جاؤ اپنے استعمال میں لے آنا, طرف کے کام مولا مجھے معلوم کہ آپ اور شہزاد اس سے بھی زیادہ داخل کر سکتے لیکن بچے ہی کہ اس کا خیال کر دی, فضا کو اس گھر میں ساری زندگی گزارنا اب ضروری کہ یہیں پر فضا کے سامنے بات واضح کر دی جائے, اگر پھر کوئی گول مول یا مبہم جواب دیا گیا تو ہر ایک ہفتے کے بعد یہ پرابلم پیدا ہوگا, جو کبھی پاکا ہے کبھی پھٹے ہوئے لباس ہے کبھی ٹوٹا ہوا مکان ہے کبھی جنگلوں کی زندگی, چنانچہ مولا نے کہا فضا یہ جو مسلح یا جائے نماز ہے ذرا اسے پلٹ تو دے نا, فضا نے اسے پلٹا, مولا نے اشارہ کیا ذرا سی زمین شک ہوئی اور فضا نے دیکھا کہ یہ گول یہ سونا اس کا ایک بہتا ہوا سمندر زمین کے نیچے جاری, مولا نے کہا فضا اگر ہم چاہیں تو اس زمین کا ذرہ ذرہ سونا بنا سکتے ہیں, کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو حربت اور فاقہ ہمارے گھر میں ہے یہ مجبوری کا ہے کہ کچھ نہیں مل رہا اس لیے ہم فاقہ کر رہے ہیں, نہیں یہ ہمارا اختیاری ہے اس لیے کہ جس میں ہمارا پروردگار راضی ہے اسی طرح سے رہنا چاہتے ہیں, اب یہ مولا کے فضائل, پھر اس کے بعد جو فضا میں تبدیلی اور آ گئی, ایک بات آئی سید رضی میں نے کہا کہ ایک روایت ایک حکایت پھر اگر گھڑی کی سوئیاں ساتھ دیتی رہی تو حکایت یہ نقطہ مکمل ہو جائے سائنس سے ریلیٹڈ, سید رضی بغداد دیش کے بازار سے گزر رہے ہیں رحم آ گئے, کون سید رضی آگر کے علمی اعتبار سے ان کے بھائی سید مرتضی وہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے مراجع کا, اس کے اندر بالکل شروع کے مرجع ہیں شیخ طوسی کے استاد شیخ مفید کے شاگرد, مگر سید رضی کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہہ اور مجمع ان کو ان کے بڑے بھائی سے زیادہ پہچان جائے گا سمجھ جائے گا, ویسے بہرحال اسٹیٹس ان کے بڑے بھائی کا ہے وہ اپنی جگہ, نہج البلاغہ جو کتاب ہمارے سامنے یہ خطبے تو مولا کے ہیں لیکن مولا نے خود اسے کمپائل نہیں کیا, سید رضی نے مولا کے خطبات کو کمپائل کر کے نہج البلاغہ کی شکل اسلام کا وہ میریٹر ہمارے سامنے پیش کیا جو رہتی دنیا قیامت قیامت تک رہے, جو نہج البلاغہ کا نام سنے گا جو نہج البلاغہ کو اپنے گھر میں لا کے رکھے گا جو نہج البلاغہ کو کھولے گا وہ سب احسان مند ہوگا سید رضی کا, ان کا یہ واقعہ کیا منظر دیکھا کہ ان کو رحم آ گئے, دیکھا 350 سال کا بوڑھا, بہت زیادہ آپ کو 300 سال لگے لیکن عادت اور ایک عام روٹین سے ہٹ کر ہے ناممکن بات نہیں, کل ہی بات ہو رہی تھی سلمان فارسی 350 سال کی ایج تھی اور ایسی ایج کہ آخری سانسوں تک فزیکلی بالکل فٹ نہیں تھے, یہ 300 سال کا بوڑھا نظر آیا بغداد کی ایک گلی میں بیٹھا, اب انڈیا اور پاکستان کے منظر ذہن میں ہو تو یہ بات سمجھ میں آئی, اور یہ موتی کا کام کر رہا, اب 350 سال سلمان فارسی کی طرح سے فزیکلی فٹ نہیں, بہت ہی ضروری ہو چکا, چار داری بھوا کے بال سفید چھڑیاں لٹک آئی ہے کمر جھکی ہے ہاتھوں میں راجا ہے جوتا پکڑا نہیں جا رہا لیکن اسے یہ کام کرنا پڑ رہا, اور یہاں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا طریقہ ہے کیونکہ ایک آدھ آدمی سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ جو جوتا بنتا ہے اس نے کہا مولانا وہ جوتا پھٹ جاتا ہم پھینک کے نیا خرید لیتے ہیں اس لیے کہ نیا سستا پڑے گا اس کی ایک مرتبہ اگر دوبارہ جا کر سلائی کرائیں گے وہ مہنگا ہوگا, تو خیر یہاں والا نے بھی چیپٹر کلوز کر دیا, فریم ہوتا لوہے کا بنا ہوا جس سے جوتے کو رکھ کر اس کے بعد اس میں کیل وغیرہ لگائی جاتی ہے, تو ہاتھوں میں راشا ہے اسے کام ہو نہیں رہا ہے 350 سال کا بوڑھا ہے, سید رضی کو رحم آ گیا قریب تو, اور ایک مرتبہ یہ کس علم کو جا جانتے ہیں. سید رضی کے بارے میں خصوصیت یہ کہ معرفت در صاحب معرفت شخص 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. بڑے بھائی پر 3 دن کے لیے گویا خوش حواس ان کے جواب دے گئے. بہت ساری باتیں میرے ذہن میں, کیا کہوں کیا نہ کہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. سید رضی کو کیمیا جانتے ہیں, اسلام اور سائنس سے تعلق بھی ملتی ہے کہ سونا بنانے کا طریقہ کیا. مگر آپ نے آج دن جو کچھ پڑھا وہ غلط پڑھا, یہی ایک حدیث پڑھ دیتے ہمارے لیے کافی تھا. مگر اس میں آخری چیز کو مولا نے کہا یہ ساری چیزیں ملا ہوا چاہے ایک چیز اور وہ نہیں بتائی کہ وہ ایک چیز کیا. سید رضی ابھی میں نے کہا نا کہ ان کی ساری زندگی مولا کے کلام پر ریسرچ کرتے ہوئے گزری. یہ گئے اور اس کے بعد وہ جو اس کے پاس لوہے کا وہ فریم ہے جس میں جوتا رکھا جاتا ہے اس سونے کا تھا اسے لوہا بنا دیا. نہیں یہ میں غلط پڑھ گئی, اس میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں. اس کے بعد گئے اور جانے کے بعد چند جملے مجھ سے غلط ہو گئے, اس کی آپ تصدیق خود کر لیجئے گا جب واقعہ آگے بڑھے. اور جانے کے بعد اس کی مدد کے طور پر اسے کچھ دینار دیے. بابا آپ بہت ضعیف ہیں, اس بڑھاپے میں آپ کے ہاتھوں میں راشا, یہاں بیٹھ کے کیا کام کر رہے ہیں, جائیے گھر جا کے اللہ اللہ کریں, یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری. اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا سر سے پیر تک. سید رضی جوان صحت مند انتہائی حسین و جمیل خوبصورت بڑی گریسفل پرسنالٹی, مسکرائے. کہا گیا ہے سر بہت تیرے دل میں غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ, لیکن اس طرح سے مجھے زندگی نہیں گزارنا. سید رضی نے کہا کہ بھائی اسلام میں بھی حکم آیا ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال کرو, میں اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں. پھر سید رضی کو دیکھا, مولا کے فرمان پہ عمل کر رہا اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ اس لوہے کی طرف اس بوڑھے موچی نے اشارہ کی تو پورا سونے کا بن گیا. کیا تجھے نہیں پتا میں مولا کا زمانہ دیکھے ہوئے ہوں اور ان کے ساتھیوں میں شامل, اور علی مجھے یہ علم دے کے گئے تھے کہ میں اسے سونے کا بنا سکتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دے کہ مومن وہی ہے جو اپنا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالتا ہے اور اپنے ہاتھ کی محنت کا کھاتا. یہ بھی مولا نے بتایا تھا, اور اسی لیے ایسے ہی آدمی کو یہ علم دیا جاتا جس کے اندر واقعہ اتنا حوصلہ ہو کہ 300 سال کا بڑھاپا اور بازار میں بیٹھ کر موچی کا کام کر رہا. اب سید رضی انتہائی مقدس شخصیت ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تھوڑا فخر آ گیا. اس نے کہا مجھے پہچانو, علی کا زمانہ دیکھا ہوں, 300 سال کا بوڑھا ہوں, علی کا صحابی ہوں, علی سے یہ خاص علم لیا. لیکن وہ بھی علی ہی کی نصیحت ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ اور اس طرح سے زندگی گزارو. یہی انسانیت, یعنی یہی انسان. اور اسی وجہ سے سائنس کی ہر چیز نہیں بتائی گئی. جاؤ کوشش کرو, ورنہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے بدن میں ایسا سسٹم فکس کر دیتا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کاروبار کرنے اور نوکری کرنے کی, خود بخود تمہاری غذائی ضروریات پوری ہو جاتی. مگر نہیں, نظام ایسا بنا ہے. بس کسی وجہ سے یہ چوتھا ریزن ناٹ اونلی, اور 3 اور ریزن ہے مگر 1 اور ریزن, اسی وجہ سے سائنس کے بارے میں اشارے کیے کھل کے ہر بات نہیں بتائی. انسانیت اس چیز کا نام ہے کہ خود اپنا علم بڑھاؤ. ہاں وضو کیسے کیا جائے, نماز کیسے پڑھی جائے, آخرت کیسے گین کی جائے, اس کے بارے میں ہم اپنا علم نہیں بڑھا سکتے, ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں, وہ جا کے ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا. لیکن یہ دنیا ایک طرف تمہیں دی گئی, دوسری طرف عقل دی گئی, تیسری طرف اشارے دیے گئے, اب کام تمہیں کرنا. بہت اہم اصول ہے, اس کو سمجھے بغیر آپ ہمیشہ کہیں گے کہ یہ ساری سائنسی باتیں آخر اس طرح سے واضح طور پہ کیوں نہ آ گئی کہ جیسے نماز اور روزے کے مسئلے. اب وہ جو آیت مجھے پڑھنا تھی جسے اب میں چھوڑ رہا ہوں, کیوں 25 منٹ ہو چکے ہیں میری تقریر کو, اور اگر میں 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی کروں تو خالی 1 گھنٹہ میرے پاس بچا. آپ کو تعجب ہوگا 1 گھنٹے کے ساتھ صرف اونلی 1 گھنٹہ میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں, میں تو گھڑی کے حساب سے نہیں پڑھتا ہوں, کیلنڈر کے حساب سے پڑھتا ہوں. خالی 1 گھنٹہ بچا میرے پاس, اس لیے صرف ایک اشارہ کروں. آدم اور فرشتوں کا مقابلہ یا امتحان اسی بات پر ہوا تھا. فرشتوں کو اللہ نے علم دیا تھا, وہ اپنی نالج کو بڑھا نہ سکے. وہ ایسا ہی تھا جیسے آپ کیسٹ میں کوئی چیز ریکارڈ کرا دیں, اور جتنا ریکارڈ کرائے اتنا ہی کیسٹ آپ کو دے گا. اصل میں تو مجھے کمپیوٹر کہنا تھا, لیکن سنا ہے کہ اب ایسے کمپیوٹر بن گئے یا بنائے جا رہے ہیں جو خود ہی جتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے اس کی مدد سے کچھ اور چیزیں بھی تلاش کر لیں گے. لیکن کیسٹ کی بات کر رہا ہوں, جتنا آپ نے ریکارڈ کیا فقط اتنا. اور انسانی عقل اسے کہتے کہ جتنا بتایا گیا اس کی مدد سے پھر وہ کچھ ان نون چیزوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ ملائکہ اور آدم کا امتحان. مثلا ملائکہ کو بتایا گیا, ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ایک بہت پرانا اعتراض ہے, اور آدم کا لفظ اس تمہید سے بھی ریلیٹڈ ہے اور میرے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے. کل آدم ہی سے تو بات کی جو وہیں سے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. ذرا مجھے کو تسلی بھی دینا پڑتی ہے کہ میں ٹاپک سے ہٹا نہیں. تو خیر ایک بہت پرانا اعتراض کہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم کو سارے نام بتا دیے, پھر کہا کہ اب جواب دو. تو کہا یہ تو ایک طرح کا نعوذ باللہ فراڈ ہو گیا کہ سب کچھ آدم کو سکھایا اس کے بعد امتحان لیا, تو یہ کیا سوال نہیں, اس کی تفصیل کیا. بہت مختصر کہہ رہا ہوں, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. عام زندگی کی ایک مثال لیجئے, ایک کلام ایمان کی مثال لیجئے, اور پھر آدم سے ہم آ جائیں گے کہ کس سے آدم اس سے پہلے گزرے جو نامکمل رہ گئے. کل تھوڑی سی بات اب مثلا یہ اگزامپل ہے خالی میری طرف سے بنائی. چار پیروں والی ایک مخلوق آدم اور فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جانور, مثلا ہاتھی پیش کیا, کہا یہ جانور کیونکہ یہ چار ہاتھ پیروں سے چل رہا. آدم نے بھی یاد کر لیا یہ ہاتھی ہے, یہ جانور ہے, ہاتھی کو دیکھ کر اور فرشتوں نے. اب اس کے بعد اس شیر کو لاوا گیا. یہ بالکل ایک فرضی مثال ہے لیکن بات وہی ہے جو حدیثوں میں آئی. ملائکہ سے کہا بتا یہ کون, انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, خدا بند ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا, تو نے ہم کو ہاتھی دکھایا تھا اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جانور, یہ تو دکھائے ہی نہیں, ہم نہیں بتا سکتے. لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے, الا ما علمتنا سوائے اس لمیٹڈ نالج کے جو تو نے دی. آدم سے کہا تم بتاؤ یہ کون, شیر سامنے آئے. آدم نے کہا یہ ایک جانور. خدا نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کوئی جانور, تو پروردگارہ تو نے کہا تھا ہاتھی کو دکھا کہ کیونکہ اس کے چار ہاتھ پاؤں ہو وہ جانور, تو اس کے بھی چار ہاتھ پاؤں, اس لیے سمجھ لیا کہ جانور. یہ امتحان تھا آدم کا کہ ایک اصول بتایا اس سے وائف کی نئی بات خود آدم. یہ بہت بچوں جیسی مثال ہو گئی, آئیے حدیث سے سمجھاؤں. راوی امام کے پاس گیا, کہا مولا مجھے شک ہے کہ نماز ظہر میں نے تیسری رکعت پڑھی کہ چوتھی. دو راوی, یہ ایکچوئل مثال, دو راوی ان کے سامنے یہ بات ہوئی. کسی نے آ کے اور پوچھا, انہوں نے نہیں پوچھا, تو وہاں بیٹھے. کسی نے آ کے کہا مولا میں ظہر کی نماز میں شک میں پڑ گیا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی. امام نے کہا اسے چوتھی سمجھو. کیوں؟ اذا شکت تھا ببنے الل اکت, جب کبھی شک ہو جایا کرے تو ہمیشہ زیادہ والا پہلو دے دیا کرو. دونوں نے سن لیا کہ زہر کی نماز میں شک ہوا تھا کہ تیسری ہے کہ چوتھی, امام نے کہا اس کو چوتھی سمجھو. پورا مسئلہ نہیں بتا رہا اس لیے کہ وقت نہیں, چوتھی سمجھو, بنا مسئلہ اس کے آگے بھی ہے, صرف اس وقت ایک ہسٹری کی ایک اپنی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ایک دن ایک اور آدمی امام کے پاس آئے. یہ جو دو آدمی بیٹھے نا, یہ تو ریگولر آنے والے ہیں جو امام کے پراپر اسٹوڈنٹ روز آتے ہیں. اس نے آ کر کہا کہ مولا میں نماز ظہر پڑھ رہا تھا, مجھے شک ہو گیا, پتہ نہیں میری دوسری رکعت ہو کہ تیسری. امام نے دو جو پچھلی دفعہ دو ان میں سے ایک سے کہا بتا اس کا جواب کیا ہو. گھبرا گیا تھا, مولا مجھے نہیں معلوم, آپ نے نہیں بتایا, آپ نے تو وہ بتایا تھا کہ تین اور چار میں ہو تو چار سمجھو, دو اور تین کی تو بات ہی نہیں ہوئی. امام نے دوسرے سے کہا تم بتا. کہا مولا دو اور تین کا شک ہو تو اس کو تیسرا سمجھنا چاہیے. معصوم نے پوچھا تم نے کیسے بتا دیا. کہا مولا پچھلی دفعہ آپ نے یہ کہا تھا کہ تین اور چار میں چار سمجھو, اور آگے یہ بھی تو کہا تھا کہ اذا شکست فبنی علی الاکثر, جب رکعتوں میں شک ہو جائے تو زیادہ والا لیا کرو. اسے دو تین میں شک ہوا تو میں نے وہی اصول کی وجہ سے کہا یہ تین سمجھے تو کچھ زیادہ والا. امام نے کہا آفر, تو نے بالکل ٹھیک کہا, اور جو ہمارا مقصد تھا وہ تم نے حاصل کیا. کیوں کہ اس کے بعد یہ حدیث ان علینا الاصول وعلیکم الفروع, ہمارا کام ہے کچھ رول بنانا, کچھ فارمولے بتانا, کچھ لارم بتانا, تمہارا کام ہے اسے ڈرائیو کر کے دوسرے مسئلے نکالنا. یہ اجتہاد و تقلید کی ہسٹری. دیکھیے ایک تو جتنا علم دیا گیا وہیں تک محدود رہا, یہ ملائکہ کی خاصیت ہے یا یہ جانوروں کی خاصیت, جتنا انہیں ٹرین کریں گے اس سے یاد رہے گا, اور ایک تو جتنا علم دیا گیا اس کو آگے بڑھائے گا. یہ انسان کی خاصیت ہے یا آدم کا امتحان ہے یا اولاد آدم کے لیے اللہ نے اصول بنایا, اسے سائنس کی ہر چیز کھول کے نہیں بتا. کہا تمہیں عقل دیتے, تمہارے سامنے یہ دنیا رکھ دیتے, اور تمہارے سامنے سائنس کو اصول دے دیتے ہیں. اب ان سب کو ملا کے آگے ترقی کرنا تمہارا کام. لیکن آخرت میں یہ اصول اس لیے نہیں چلتا کہ آخرت ہمارے سامنے ابھی نہیں رکھی گئی, چنانچہ وہاں کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ چوتھی دعا کے اعتبار سے بھی بہت اہم بات, ظہور ایمان کے اعتبار سے بھی بہت اہم بات, اور سب کے اعتبار سے بھی بہت اہم بات. لیکن ایک بات آ گئے نا, اس میں دبے دبے الفاظ اصول دیے, اشارے دیے. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے بڑھا. یہ جملہ جو ہے نا نیکسٹ سنڈے کے بہت ہی میرے اعتبار سے انٹرسٹنگ لیکچر کی بنیاد, لیکن نیکسٹ سنڈے. آج تو آئیے آدم. آدم کے حوالے سے ایک بات عرض کر کہ ڈارون کی ایولیشن کی تھیوری آپ نے دل میں سوچا ہوگا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ کل رات کو اس سے جان چھوڑ گئی, ابھی بھی یہ کچھ بچا بچا ہوا نہیں, بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے ڈارون, بہت تھوڑا سا بچا. وہ یہ کہ یہ جو بات آئی تھی کہ اس کی ایولیشن کی تھیوری کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے, مینڈل کی ایولیشن کی تھیوری کو اسلام لیتا. ایولیشن کی تو تھیوری ہے نہیں, مینڈل کی ہیریڈیٹی کی تھیوری ہے, جینز کی تھیوری. مگر ڈارون کی تھیوری جو سب سے فیمس پوائنٹ ہے اس کو اسلام ریجیکٹ کرتا. اس کی تھیوری میں دو تین باتیں اور ہیں, اس سے جو اپنا فائدہ خود سمجھ لے. اور اسی طرح ڈارون کی تھیوری میں تیسری بات وہ یہ ہے کہ ہر جانور اور انسان حالات کے تحت اپنے بدن کو بدلتا رہتا. اگر انسان میں ہی کوئی تبدیلی آتی رہے, یہ اسلام کے اگینسٹ نہیں, اگر جانور کے مثلا بندر میں تبدیلی آتی رہے وہ بندر ہی رہے, ہاتھی میں تبدیلی آتی رہے وہ ہاتھی ہی رہے, اس سے بھی اسلام کو کوئی اختلاف نہیں. چنانچہ اگر وہ کہتا ہے کہ زرافے کی گردن اس لیے لمبی ہو گئی کہ وہ افریقہ کے ایسے ڈیزرٹ میں تھا کہ جہاں اونچے اونچے درخت تھے, چنانچہ پہلے اس کی گردن نارمل جب بہت اچھلا بہت اچھلا بہت اچھلا تو گردن لمبی ہونے لگی, ایک دو دن میں ایسا نہیں ہوا, پتا نہیں دو ملین سال میں, لے کے ٹھیک ہے یہ بات صحیح اپنی جگہ ہو سکتا ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن اختلاف یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ زراعت بدل کے زیبرا بن گیا, زیبرا بدل کے شیر بن گیا, یہ تیسرا پوائنٹ غلط ہے, ورنہ یہ بالکل صحیح. اور نہ صرف یہ کہ صحیح بلکہ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ مذہبی حلقوں میں مشہور بھی. کیا مشہور؟ کہ پہلے زمانے کے انسان بہت لمبے ہوتے, پھر انسان کا قد کم ہونے لگا, یہ مذہبی حلقوں میں مشہور. اور جو سائنٹیفک سرکلز ہیں وہ اس کو نہیں مانتے, بلکہ انڈیا اور پاکستان میں نو گز پیر کی قبریں ہوتی, جو نو گز لمبی ہوتی ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ سب نان سینس. اس کی تو میجورٹی نان سینس ہے, وہ ہم بھی کہتے ہیں, لیکن ہم کسی اور پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں. جو اصل اور اوریجنل چیز وہ یہ ہے کہ ایک ہی اسپیشی کے اندر چینج آ سکتا ہے انٹرنل. تو ڈارون کی ہر بات غلط نہیں, بلکہ وہی جو جود اور کرسچن اور سائنٹسٹ کا طریقہ کار, اور جو قرآن نے بھی کہا کہ یہ جو غلط بات کہتے ہیں نا لوگ, ان کی جو پلاننگ یا طریقہ ہوتا ہے بڑا جی, وہ 100% غلط نہیں کہتے. انہیں پتا کہ اگر ہم 100% غلط بات کہیں تو نہیں چلے, وہ 90% صحیح بات کہتے ہیں, اس کے اندر 10% ذرا سا زہر ملا دیتے ہیں. ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ جی 90% تو صحیح کہہ رہا ہے تو پوری بات صحیح ہو. رسول اللہ کی جو لائف ہسٹری لکھتے, اسلام کی جو ہسٹری لکھتے, معصومین کی جو ہسٹری بات دشمن آ رہے ہیں اہل بیت لکھتے, اوپن دشمن نہیں, دیکھیں یہی فرق. اوپن دشمن وہ جو معصومین کی ہسٹری لکھتا, ہم تو اس کو دیکھتے بھی نہیں, آنسو کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آنسو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بعد میں بتائیے گا, اسپیکنگ تو مجھے پتا لیکن اس کا لفظ. لیکن مودودی کی خلافت و ملوکیت تو شیعہ یمسٹر بہت شوق سے بڑھا کرتے تھے ایک زمانے, جب تو اس نے بھی کم زہر نہیں اگلا, لیکن وہی اس کی حکمت عملی ہے کہ بظاہر کتاب کو اس طرح شروع کیا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں اور دشمن اہل بیت سے کچھ کی برائی کر رہے ہیں, اور اسی کے بیچ میں کہیں تو ایک خطرہ ظاہر کرتا کیا. تو دیکھیے باطل اگر باطل بن کے آ جائے تو اس کی دکانداری نہیں چلے گی. اس کا باطل مال چلتا اس لیے ہے کہ وہ حق کا لباس پہن کر اور حق کا میک اپ کر کے آتا ہے تو چل جاتا. تو یہی آج کل کے یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ, اسلام کی تعریف کرنے کے لیے میگزین, رسالے, کمپیوٹر, انٹرنیٹ, بہت سی باتیں ہوں, لیکن اس پورے کے پورے ایسے کے اندر ایک آج کل پوائنٹ ایسا ہوگا جو سب سے پانی چھوڑنے والا ہو, تو اسے پڑھیں. لیکن ایسی لوگوں میں ایک اصول یاد کر دوں, اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ جب کوئی رسول یا آل محمد کی تعریف کرے تو اس کو بڑی احتیاط سے پڑھیے گا, اس میں جو حق ہے وہ لے لیجیے گا, لیکن فوراً پہچان لیجیے گا باطل کہاں. ڈارون نے بھی یہی کیا, اور 18th اور 19th سینچری کے اورینٹلسٹ نے بھی یہی کیا. اور اسی کے اندر ایک پوائنٹ اور آتا, اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی جب لائف ہسٹری لکھی اس کے اندر پیغمبر کے بفور رسالت کے زمانے پر بڑی اسٹڈی کی. ایک بات میں بہت احتیاط سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ شیعہ سنی پرابلم میرا ٹاپک نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے آپ کو ذرا احتیاط سے سننا. مسلمانوں میں دو بڑے فرقے ہیں ہر ایک کو پتا, اور ان کے اندر جو بیسک ڈیفرنسز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ اکارڈنگ ٹو شیعہ عقیدہ رسول جس دن اس دنیا میں آئے اسی دن رسول تھے. ڈیو ٹو سرٹن ریزن رسالت کا اعلان انہوں نے 40 سال بعد کیا, لیکن اکارڈنگ ٹو اور اہل سنت بھائی 40 سال تک رسول رسول نہیں تھے. انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ میں رسول ہوں. دور دور تک ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرا کوئی رسالت سے تعلق ہے. 40 سال کے بعد جب اللہ نے فرشتہ بھیجا تب بھی وہ نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا. جبرائیل سے ان کا سارا ڈائلاگ کمپلیٹ ہو گیا پھر بھی وہ نہیں سمجھ پائے کیا ہو رہا. ان کی بیوی خدیجہ طاہرہ انہیں اپنے کزن ورقہ کے پاس لے کے گئی, اس نے اطمینان دلایا کہ یہ تو آپ کی رسالت کی ایک نشانی ہے, تب رسول کو اطمینان ہوا. اچھا اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. گرو 27 رجب ہمارے اس اسلامی مہینے کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ, اور اس کی مزید امپورٹنس تقریر کے آخر میں اور آئے گی. وہ یہی کہ جس دن جبرائیل رسول کے پاس آئے تھے اسی مہینے میں, تو شاید اس سے ریلیٹڈ ہماری تقریر ہو کچھ بات آ جائے. یہ دو پوائنٹ. اچھا اب اس کے اندر بہت اہم بات یہ ہوگی کہ بفور پروکلمیشن آف رسالت یعنی 40 سال سے پہلے رسول رسول نہیں تھے. نعوذ باللہ ایک عام جاہل مطلق انسان. یہی وجہ کہ عام جو اسلامک ہسٹریز ہوتی پیغمبر پیدا ہوئے اس کے بعد ودن 3 اور 4 مہینے پیغمبر کی 40 سال کی زندگی سے وہ سمری کر کے ایک دم پہنچ جاتے ہیں اعلان رسالت. پورے رسول کی زندگی کے 40 سال غائب. وہ 3-4 لائنیں ہیں کہ پیدا ہوئے اور 5 سال کے تھے تو ماں کا انتقال ہو گیا اور ماں نے حلیمہ صادیہ کے پاس بھیجا تھا, اور 8 سال کے تھے تو دادا کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ تجارت کرنے لگے, خدیجہ سے شادی ہوئی اور پھر وہ 15 سال بالکل آئے اور ایک دم 25 سال کی ایج میں شادی ہوئی, 40 سال کی ایج میں اعلان رسالت ہو گئی. اللہ اللہ خیر اللہ یہ 40 سال کی ہسٹری کمپلیٹ ہو گئی. اچھا لیکن ہمارے یہاں معصومین بہت ڈیٹیل کے ساتھ پیغمبر کے لیے 40 سال بھی بتائیں. ٹھیک ہے چلے یہاں تک جو بات ہوگی آگے بڑھوں. غیر مسلم کرسچن اور جو ریسرچ اسکالر جنہوں نے 18th اور 19th سینچری پیغمبر کی لائف ہسٹری لکھی, انہوں نے پیغمبر کے شروع کے 40 سال کو بہت ڈیٹیل سے لکھا, اور اسپیشلی اس کا وہ حصہ جو مومن کو بہت خوش کرتا ہے. دیکھیے بہرحال چونکہ ہم ناشکرے نہیں احسان فراموش نہیں, اس لیے ہم پیغمبر کے رسالت کے ریفرنس سے دو شخصیتوں کو بہت احترام کرتے ہیں, ایک حضرت ابو طالب اور ایک خدیجہ طاہرہ, جنہوں نے پیغمبر کو فل پروٹیکشن دیا اعلان نبوت کے بعد بھی اور اس سے بھی پہلے. جب پیغمبر یتیم تھے تو ہر اعتبار سے انہوں نے سپورٹ کیا. اب یہ جو اورینٹلسٹ ہیں یہ کرسچن اور جو, انہوں نے حضرت ابو طالب اور خدیجہ کے حالات ریلیٹڈ تو رسول اللہ بہت ڈیٹیل سے لکھے ہیں. کون سا ٹاپک؟ کہ حضرت خدیجہ اپنا سامان تجارت دیتی تھی اور پیغمبر بزنس کے لیے جاتے تھے, اور حضرت ابو طالب اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کے جاتے تھے اور ہمیں خوشی ہوتی. تو دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جسے نان مسلم بھی آج مان رہا, مگر اسی کے بیچ میں کہیں وہ اپنا شہر سارا جملہ لکھ دیتے ہیں جس سے ان کی انٹینشن ظاہر ہو جاتی کہ وہ نہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے یہ لکھ رہے ہیں, نہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے, نہ رسول اللہ کو کوئی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. اب کیا لکھتے ہیں واقعہ میں پھر ایک بات کہہ دیں, کسی شیعہ اور سنی کتابوں میں پیغمبر کا حضرت خدیجہ کے ریفرنس سے تجارت کا واقعہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ملتا جتنا نان مسلم کے یہاں ملتا. سوال یہ ہے کہ آخر اتنی زیادہ انہوں نے کس ٹاپک پہ محنت کیوں کی, ان کا کیا اس میں انٹرسٹ تھا؟ جب کوئی عورت کسی بچے پر اتنی محبت ظاہر کرے جتنی اس کی ماں بھی نہیں کرتی ہے تو کان کھڑے ہوتے ہیں, ضرور کچھ نہ کچھ ہے رہا. یہ ماں سے زیادہ تو نہیں جا سکتی ہے, ضرور اس کے اندر کچھ چکر ہے. اور چکر سمجھ میں آ گئے, کیا سمجھ میں آ گئے؟ تو سب کی آخر میں جا کے وہ جو سمری نکالتے ہیں وہ یہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَّمَهُ البشر سورہ نحل کی غالباً 13 آیت, سورہ نحل کی آیت, یہ خبر وہ نکالتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, قرآن کہتا ہمیں معلوم, اَنَّهُمْ يَقُولُونَ, یہ نان مسلم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ يُعَلِّمُهُ بَشَر, ہمارے رسول کو ایک انسان نے تعلیم دی ہے, اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی. وہ جو ساری محنت کرتے ہیں اس کا خلاصہ کیا کہ رسول اللہ بزنس کے لیے شام جاتے تھے, اور شام کرسچینٹی کا بہت ہی اسٹرانگ سینٹر تھا, وہاں کے انہوں نے کرسچن علماء سے بائبل کو سنا اور پھر اس کو اپنی عربی کے اندر کنورٹ کر کے قرآن بنا دی. ساری ان کو ریسرچ اس لیے کرنا کہ یہ ثابت کریں کہ بفور اعلان نبوت رسول اللہ کا کانسٹنٹ کانٹیکٹ کرسچن سے تھا اور اس بائبل کی نقل ہے قرآن. اچھا, یہ بہت پرانا اعتراض ہے, سورہ نحل میں آ گئے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حبیب پر ایک الزام یہ لگتا کہ انسان اس کو پڑھا کے جاتے ہیں, یہ انسانوں سے سیکھ کے قرآن بنا رہا. مگر 18th اور 19th century یہ چیز سائنٹیفک انداز میں آئی. ایک تو کہنا کہ عرب کے کافروں نے بک دیا, تو ان کی بکواس کو سنتا کون. ایک یہ کہ بہت ہی یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے یورپینز کا کوئی کتاب لکھنے کا, کہ ایسا لگے کہ بالکل امپارشل ہو کر ہر اینگل سے کور کیا. انہوں نے یہی بات کہی, لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے پھر وہی ایک سوال آ گیا, اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزیں کرسچن سے اور بائبل سے لی, تو شاباش ہے انہیں عیسائی پادریوں, کریڈٹ جاتا, بڑے اچھے تھے, بڑے شریف تھے, بڑے نیک تھے. یہ وہ جملہ جو محمد حسین آزاد کے بارے میں بعد میں بہت سارے ادب کے علماء نے لکھا. محمد حسین آزاد نے آب حیات نام کی ایک کتاب لکھی ہے اردو شاعروں کے حالات. اب کیونکہ یہ خود شاگرد تھے ذوق کے, تو اس کتاب میں ہر جگہ ان کو کسی طرح سے ذوق کو سب سے افضل ثابت کرنا تھا. تو خیر غالب بیچارے کی تو انہوں نے لٹیا ڈبو دی, لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. بہادر شاہ ظفر جو ذوق جن کے استاد ذوق ان کے بھی استاد, بہادر شاہ ظفر کا تو نام ہی نہیں لکھا اس کتاب میں. آب حیات میں اتنے اہم شاعر کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اور ذوق کے حالات میں ایک جملہ آ گیا کہ ذوق جو تھے وہ دوسروں لکھ لکھ کے کلام دیا کرتے. ابھی غلام حیدر بھائی اچھی طرح سمجھیں گے, یعنی ان کو کوئی لکھ کے نہیں دیتا, یہ لوگوں کو لکھ کے دیتے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ذوق جو تھا وہ دوسروں کو لکھ لکھ کے دیتے. تو بادشاہ ظفر ایک بادشاہ آدمی, اس کو کیا شعر و شاعری سے تعلق, جبکہ اردو کے اندر حسنیہ یا کریڈٹڈ شاعری کے اندر ظفر کی غزلیں اپنی جگہ ہے حیثیت کا نہیں. وہ اس کو لکھ لکھ کے دیتے تھے, بس وہ مشہور ہو گئے شاعر کے نام. جب لوگوں نے بہت سے جواب دیے ریسرچ کی, جس میں جلا بھرا جملہ یہ بھی آئے کہ شاباش ہے استاد ذوق کہ ظفر کو لکھ لکھ کے دے رہے ہیں, سارے اچھے اچھے اپنے شعر اس کو دے دیا, جس سے گندے اور بکواس شعر ہیں وہ اپنے کلام میں رکھ لی. یہ کہاں کریے بھائی, اگر لکھ کے دیے ہیں تو ذوق کا کلام اور ظفر کا کلام ملائیے, جیسا تو لگے نا پتا چلے کہ جتنے خراب شعر ہے ذوق کیا نظر آ رہے ہیں. تو وہ جواب چاہے صحیح ہو کہ غلط, لیکن عیسائیوں کو ہم یہی کہیں گے کہ اگر اللہ کے رسول کو انہوں نے قرآن سکھایا ہے, تو شاباش ہے ان عیسائی پادریوں کو کہ جتنی خلاف عقل باتیں ہیں, خلاف سائنس باتیں, وہ سب تو انہوں نے بائبل میں بولی, اور جتنا سائنس تھا جتنی لیٹسٹ ریسرچ تھی سب رسول کو دے دی تھی جا کے قرآن بنا لی. ایسا بھی کبھی ہوتا, یہ بھی اسلام اور سائنس پر جب آپ بات کریں تو اس کو بھی اپنی جگہ ایک ویلڈ پوائنٹ سمجھیے گا کہ جو کرسچینٹی کا 1400 سال سے بار بار ریپیٹڈ ایلیگیشن کہ ہے کیا قرآن, یہ بائبل ہی تو چینج کر کے لکھ دیا گیا اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. پیغمبر اپنے بزنس سفر کے درمیان اسٹڈی کیا, اسے قرآن بنا دیا. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیسے پاسبل ہوا کہ بائبل کی ہر بات سائنس کے اگینسٹ جا رہی. ہم کیا کہیں, خود ایک فرینچ سائنٹسٹ نے لکھا جو میں جملے پڑھ چکا ہوں, کہ پہلا ہی چیپٹر کھولا اس کے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی, کتنی اس کے اندر اگینسٹ لاجک اور اگینسٹ سائنس باتیں, اور قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ گیا اور اس نیت سے پڑھا کہ کہیں اس کی کوئی غلطی, کوئی اور کوئی غلطی. 6500 آیتیں جس میں ہوں, ایک آیت اگر غلط نکل جائے تو حرج نہیں, ایک غلط آیت ملی اور مجھے نہیں ملی. یہ اسلام اور سائنس ہم اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ ہم اس کے بعد عمل کریں گے, عمل ہمیں پہلے ہی کرنا ہے اسلام پر, لیکن پتا تو چلے نا کہ یہ جو اس قسم کے پروپیگنڈے اس کی حقیقت کیا. اب اسی ریفرنس میں ایک بات اور سنیے, اب یہ چھوڑ دیجیے بائبل کو, تو میں نے فائدہ بتایا اس ٹاپک کا, لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے ایک سائنس, سائنس خالص فزکس اور کیمسٹری کا نام تو نہیں، آرکیالوجی بھی ایک سائنس، آرکیالوجی کا بہت بڑا پرابلم آتا جس کے اندر بعد میں فزکس اور ایسٹرو فزکس والے بھی آ گئے، جیولوجی اور جغرافیہ والے بھی آ گئے، دو الگ الگ علم ہے جغرافی اور جیولوجی، کسی کے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں. اور ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں اس کا سولوشن، وہ کیا سولوشن؟ اس وقت ایک بہت ہی بڑی مسٹری ہے مصر کے پیرامڈ یا احرام، احرام مصر، جو ایک عام آدمی کو اتنا جانتا کہ مصر کے بادشاہوں نے ایز اے ٹاپ ہماری قبر یہاں بنائی جائے اس کے لیے انہوں نے یہ پیرامڈ بنائے، مگر جنہوں نے ان پیرامڈ کو خود دیکھا ہے، خالی دیکھنے والا وہ کہہ دے گا کہ کتنی نان سینس بات، اور جنہوں نے ذرا بھی اس کے بارے میں اسٹڈیز کو پڑھا قبول ہی نہیں کرے گی. خالی ایک میت کو دفن کرنے یا پرزرو کرنے کے لیے اتنا شاندار اسٹرکچر احرام مصر یا مصر کے پیرامڈ، اس کے اندر دو چیزیں بہت بڑی مس ہوئی. پہلی چیز یہ کہ مصر افریقہ آنے سے لے کے 15th سینچری تک چلا ہے ان کا زمانہ، آج سے 400 سال پہلے. دنیا مایا قوم اس لیے بہت مشہور ہوئی کہ ساؤتھ امریکہ جو امیزون کا ریور ہے اس کے اطراف میں ان کی بستیاں ملی. ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کا کہیں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں بنتا، درمیان میں اٹلانٹک اوشین جیسا خطرناک سمندر. اور جو یہ بات کو اب ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا کہ کولمبس پہلا آدمی نہیں تھا کہ جو امریکہ پہنچا، 67th نمبر اس کو اب تک دیا جا چکا، ہو سکتا ہے اور بھی اس سے زیادہ. لیکن ساؤتھ امریکہ امیزون کے جنگلات، وہاں تو نو ڈاؤٹ کہ 17th سینچری سے پہلے کوئی آدمی نہیں گیا. ایکزیکٹ جس شیپ کے پیرامڈ یا احرام قاہرہ کے قریب ہے، بالکل ایکزیکٹ اسی شیپ کے پیرامڈ امیزون کے ان فارسٹ مایا قوم نے بنایا. اور یہ وہ قوم تھی کہ جب یہ بالکل پیک پر پہنچی تھی اپنی ترقی کی، تب بھی اسے نہیں آئی، یعنی جتنی اس نے ترقی کی تھی اس کا اینڈ یہی تھا کہ یہ ایک منزل کی بلڈنگ بناتے تھے، اور انہوں نے وہ پیرامڈ بنا لی جو آج کی جدید ترین سول انجینئرنگ میں بھی پاسبل ہے. اچھا ایک تو یہ سوال کہ آخر ان دو قوموں میں کنیکشن کیا تھا، دوسری بات واپس آئیے خود مصر میں، پیرامڈ احرام مصر بہت بڑا اس میں پرابلم ہے، وہ یہ کہ یہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ بنائے گئے کہ آج بھی اس طرح کا اسٹرکچر تقریباً امپاسبل ہے انسان کے، جو آج سے 5000 سال پہلے، یہی تو احرام مصر کی ہسٹری بتائی جاتی ہے، بنائے گئے. اس کے اندر 26 لاکھ یعنی 2.5 ملین اتنے بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے جو انسان کی طاقت سے باہر اس کو موو کرنا چاہے آپ 10,000 آدمی لگا دیں. 10 کمینڈمنٹ، موزس اور اس ٹاپک پہ جتنی فلمیں بنائی گئی اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں ظاہر تو کی ہیں کہ پتھر کیسے لے گئے، لیکن کتنی وہ نان سینس. مصر کے اندر گھوڑا اور گھوڑے سے چلنے والی گاڑیاں یہ صرف 1500 سال پہلے پہنچی، اس سے پہلے مصر کے لوگ گھوڑے کو اور گاڑیوں کو نہیں جانتے. اور احرام یا پیرامڈ بنے 5000 سال پہلے، جب مصر کے اندر یہ دو چیزوں کا وجود ہی نہیں. وہ 10 کمینڈمنٹ کے شو میں آپ کو شاید نظر آ جائے جو گھوڑا گاڑیاں ہیں اس میں لوگ بیٹھ کے رتھوں میں جا رہے ہیں، اس فرعون کے زمانے میں یہ تھا جو حضرت موسیٰ کا فرعون، مگر پیرامڈ تو بہت پہلے بنے. پہلا پیرامڈ جو خوفوں کا کہلاتا وہ 5000 سال پرانا. تو پہلی بات کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر اس طرح سے اتنی بلندی تک 48 فٹ یا 480 فٹ وہاں تک لے جائے گئے، کوئی زمانے میں نہ کرین ہے نہ کسی قسم کا کوئی ایسا مشینی آلہ ہے ان لوگوں کے پاس. ایک ایزمشن یہ کیا گیا کہ درخت کاٹے گئے اور درخت کاٹنے کے بعد اس کے ذریعے سے اس کو لوٹا لوٹا کے لایا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ مصر کے اندر سوائے کھجور کے درخت کے کوئی درخت نہیں ملتا. یہ یوگانڈا یا تنزانیہ یا افریقہ یا موچی یا روسا کو تھوڑی، وہاں کوئی درخت نہیں ملتا، اور کھجور کے درخت میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس میں سے ایک پتھر کا وزن برداشت کرے، سجا یہ کہ 26 لاکھ پتھر، اور جس طرح سے ان کو جوڑ کے پیرامڈ کی شکل بنائی گئی، دیکھیں اسکوائر بنانا آسان، ایک انچ کا 1/1000 حصہ بھی ایکوریسی میں فرق نہیں پڑا. اس کی جو بلندی اگر اسے آپ 1 بلین سے ملٹیپلائی کریں تو ایکزیکٹ وہ فاصلہ آتا ہے جو زمین اور سورج کے بیچ کا، اور جو اس کا لوکیشن، یہ بنا ہے بڑے بڑے پتھروں، مصر کے ایسٹ میں ایسے پہاڑ ہیں جس سے پتھر کاٹے جا سکتے. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ اگر بادشاہ کو اپنی قبر یا مقبرہ بنانا بھی ہے تو جہاں وہ پہاڑ ہیں جس کے پتھر کاٹے جائیں گے اپنے سامنے بنوائے وہیں یہ پیرامڈ ہونا چاہیے. نہیں تو بہت دور تو ایک سوال یہ سامنے آئے کہ آخر جہاں پہ ایک چیز مل رہی ہے اور اس زمانے کے اندر جب چیزوں کو لے جانا ٹرانسپورٹیشن بہت مشکل تھا، آج کا ٹرانسپورٹیشن آسان، پھر بھی حتی الامکان ہر انڈسٹری وہاں بنائی جاتی ہے جہاں اس کا را میٹیریل، وہاں تو ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں، تو یہ اتنی زحمت اور محنت آخر کیوں کی گئی کہ یہ 26 لاکھ پتھر، دو چار پتھر کی بات نہیں ہے، 26 لاکھ پتھر جہاں پر اویلیبل ہے وہاں سے اٹھا کے اتنی دور لے جائے جا رہے ہیں. مقبرہ ہی تو بنانا ہے نا، وہی بنا دیتے. تو ایک مرتبہ وہی بات میں نے کہ کوئی نئی بات ہوتی ہے تو آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں، سائنٹسٹ کے کان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں یہ بنائے گئے ہیں اس جگہ کوئی راز ہو، اور جب دیکھا تو ایک عجیب بات سامنے آئی، وہ یہ کہ وہاں سے جو لانگیٹیوڈ گزرتا وہ ایسا لانگیٹیوڈ کہ اس نے ایگزیکٹ دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور جتنی خشکی ہے اس کو بھی دو برابر حصوں میں تقسیم کیا. آپ کہیں اور پوائنٹ رکھ دیجیے، اگر پانی برابر تقسیم ہو رہا ہے تو جو لینڈ ہے وہ برابر تقسیم نہیں ہوتی، لینڈ برابر تقسیم کرنے کے بعد پانی، یہ وہ ایگزیکٹ پوائنٹ ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ وہ ایگزیکٹ پوائنٹ کہ جہاں پر اس زمانے کے اندر صرف 3 کانٹیننٹ لوگوں کے علم میں تھے، ایشیا، یورپ اینڈ افریقہ، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ نہیں بتا تھا، آسٹریلیا نہیں بتا، لیکن آج یہ جو پورے 5 کانٹیننٹ ان کا جو گریویٹی کا ایکسس یا سینٹر ہے ٹھیک اس جگہ بنتا ہے جہاں پہ یہ پیرامڈ یا اہرام مصر بنا ہوا. اب ایک بار وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنی ایگزیکٹ کیلکولیشنز کے ساتھ، وہ فلوک میں ایک بات ہوتی ہے دو باتیں ہوتی ہیں، تو کل لگتا ہے ایک مرتبہ دونوں طرف، یہ اتنی ایگزیکٹ کیلکولیشن کوئی اس کا جواب ان کے پاس نہیں. اور عجیب بات یہ کہ کوئی بھی سولائزیشن گریجولی ترقی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم سے ہوائی جہاز بنا لیا، بیل گاڑی سے سفر شروع کیا تو وہاں تک پہنچ. مصر کے اندر احرام مصر جب بنے اس سے پہلے مصر والے زیرو تھے، ایک دم اتنی بڑی بلڈنگ بن گئی، اس کے بعد ان کی سولائزیشن نے ترقی کی. اب یہاں پر اس کا جو ایک ہی سولوشن ان کے پاس ہے، پہلے وہ سن لی، وہ یہ کہ آؤٹر اسپیس سے کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن اس دنیا والوں کا ہوا ہے سینچریز بفور. اب جو اس کے دوسرے ایویڈنس ہے وہ تو کل آپ نے سنے، جس کے اندر ایک مثال میں اور بتا دوں، افریقہ، اب مصر کی بات ہے نا، افریقہ سے تھوڑا آگے جو گریٹ ڈیزرٹ ہے صحرا اعظم، اس کے کچھ کیوز میں 1923 تصویریں ملی. اب یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا ایک شوق تھا کیوز کی تصویریں بنانا، انڈیا میں اجنتا اور ایلورا اور اس طرح دنیا میں کئی جگہ پر، وہ جب تصویریں ملی وہ بڑی انٹرسٹنگ، وہ جس زمانے کی تصویریں وہ تھا اسٹون ایج، آدمی خالی درخت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتا، تو ایک پورا قافلہ جا رہا جس میں ہر آدمی نے وہی لباس پہنا ہوا، ان کے بیچ میں کچھ ایسے آدمی جنہوں نے باقاعدہ چمڑے کا جیکٹ پہنا ہوا، جو ہمارے گھروں میں سامان رکھنے کے سوٹ کیسز ہوتے ویسے سوٹ کیس ان کے پاس، اور ان میں سے ایک کے سر پر اس طرح کا ماسک چڑھا ہوا جو یا تو ڈائیور سمندر میں ڈائیونگ کے وقت پہنتے ہیں یا اسٹرناٹ اسپیس میں جاتے وقت پہنتے ہیں. اور ہزاروں کوشش کی گئی فوٹو کاربن ٹیکنالوجی سے لے کے ہر ٹیکنالوجی تک کہ کسی طرح یہ پروو ہو جائے کہ یہ تصویر بعد میں بنائی گئی. اچھا عجیب بات ہے کہ 1923 میں تو یہ اسپیس والا کنسرن بھی نہیں تھا، پھر بھی کہا کہ چلے چمڑے کی جیکٹ وغیرہ. ایگزیکٹ جس زمانے کے وہ درختوں کے پتے تھے اس زمانے کی تصویر. سمجھ میں نہیں آتا کہ جب انسان پتے پہنتا تو یہ کون سے انسان بیچ میں آ گئے تھے جو باقاعدہ فل فلیج حجاب اور لباس پہن کے جا رہی ہیں. اب سائنٹسٹ نے تو کہہ دیا کہ بھائی ہمیں اس چیز سے بلیو نہیں، جبکہ سائنس کی بیس یہ کہ جس چیز پر بلیو نہ ہونا تو کسی سائنٹیفک طریقے سے اس کو غلط ثابت کرو. کہا نہیں, وہ ہمارا دل کہتا ہے کہ غلط. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مولوی ملا جو ہے وہ مذہب کے بارے میں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو مان لو کہ غلط سمجھی. یہ کل والے اور آج کا ایک ملا کے, یہ خالی ایک نہیں, جو لوگ آج آئے ہیں ان کے لیے مسئلہ, کل چار پانچ ایویڈنس آئے, سب کو ملا کے پوچھا کہ چلو اس کا جواب اس کا تو دو, اس کا تو دو, اس کا تو دو. ویسے جواب بھی نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے, جو تصویر بتا رہی ہے اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے. اب آئیے ایک بہت ہی چھوٹی سی حدیث. حضرت ادریس اللہ کے ایک ایسے نبی, وہ اس لیے بڑے امپورٹنٹ کہ ان کا ٹائم پیریڈ ہے بٹوین آدم اینڈ نوح. حضرت نوح کے بعد کے انبیاء تو بہت فیمس ہے, لیکن آدم اور نوح کے بیچ موسٹ فیمس نبی جو ہے ادریس, جو بفور نوح تھے آفٹر آدم. مجھے نہیں پتا کہ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی لفظ ضرور ہوگا. ایک سائڈ میں سپلیمنٹری ریکویسٹ, بہرحال آپ کا اور آپ کے بچوں کا ماحول انگلش کا بن گیا. کوئی آدمی بھی تاریخ کے پہیے کو الٹا نہیں گھما سکتا, اگر کہ اسرائیل نے الٹا گھمایا. اور عبرانی لینگویج جو بالکل ختم ہو گئی تھی, ایک ڈیڈ لینگویج تھی, اسے اپنے ملک کی آفیشیل لینگویج بنا کے دوبارہ زندہ کیا. اور ہمارے ایک مفسر قرآن مرحوم آغا خوئی کے استاد آغا جواد بلاغی اسی لیے عبرانی زبان سیکھی تھی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اسی زبان میں پڑھتا. کریڈٹ ہے ان کو کہ آغا جواد بلاغی اسلامی دنیا کے واحد عالم ہیں جنہوں نے یہ والی لینگویج سیکھی تھی. اس سے پہلے کچھ اور علماء نے کوشش کی, مگر یہودی نہ اپنی لینگویج کسی کو سکھاتے تھے نہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی ان کو اپنے حالات کی وجہ سے ایک اپنے الگ زمین چاہیے, ایک وطن چاہیے, ایک ہوم لینڈ چاہیے, مجبور ہوئے وہ زبان پھیلانے پر فوراً سیکھی گئی. مرحوم آغا خوئی کے بھی استاد ہیں اور مولانا نقل صاحب مرحوم کے بھی استاد. یہاں لائبریری میں مولانا نقل صاحب کی تفسیر قرآن ہے, اس میں بھی کئی جگہ آغا جواد بلاغی کی رفرنس. تفسیر قرآن میں ایک ایکسپرٹ آدمی ہے. تو بات کیا ہوئی کہ جو آپ لینگویج حالات کی وجہ سے چھوڑتے جا رہے ہیں, کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ اپنے بچوں کو اردو سکھائیے, کہنا چاہیے مجھے, لیکن مہاراج ابھی اتنے جلدی مومنین کو ناراض نہ کروں. کچھ اسلامی طرز ایسی ہیں جس کو آپ کوشش کریں کہ انگریزی بے شک رہے, اس کے بیچ میں یہی طرز آتی رہے, کیونکہ انگریزی زبان کو ابھی اسلامی بننے میں کم سے کم 200 سال تو لگے گا. جو لفظ سلاد یا نماز میں طاقت ہے نا, پریئر میں وہ نہیں بن پائی. جو لفظ حج میں طاقت ہے نا, وہ لفظ پلگرم میں نہیں بن پائی. جو لفظ شہید میں طاقت ہے نا, وہ مارٹر میں نہیں بن پائی. کوئی ارے جو پوری لینگویج ان کی انگلش ہو, پڑھے لکھے سوچے خواب بھی دیکھے چھینکے بھی انگریزی میں, کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ کچھ لفظ اسی طرح سے استعمال. کیوں کیوں نہیں آپ کیوں کہ نہیں چھوڑے؟ بعض انبیاء ایسے ہیں, آپ کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا قرآن میں ان کا نام آیا. حضرت یحییٰ کو اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ میں جان کہا گیا, جان کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے, اس سے یحییٰ سر سے گزر جاتی ہے بات. حضرت یعقوب مثلا اگر جیکب اور حضرت یوسف مثلا جوزف, تو یہ سارے نام قرآن میں آ گئے, یہ اسی طرح سے پراپر نیم رہتے ہیں. اسی طرح حضرت ادریس, یہ بہت امپورٹنٹ نبی ہے. دو ریزن, ہمارا پاس اور ہمارا فیوچر. کیا بات ہوئی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظہور امام کے بعد جو چار نبی آ کر امام کی آرمی کو جوائن کریں گے, ان میں پہلا نام حضرت ادریس کا, کیونکہ چار نبی ایسے ہیں جن کو اب تک موت نہیں آئی. جنرل پبلک صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں سمجھتی ہے, ویسے چار, اور فرسٹ ان میں ادریس. تو یہ ہمارا فیوچر, جس آرمی کو ہم جوائن کرنے والے ہیں آفٹر ظہور, اس میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں, حضرت ادریس بھی ہوں, اور یہ ہمارا پاس بھی. پاس کیا؟ پاس بھی ہے. یہ بالکل اسلامی حدیث جو چھٹے امام نے ہم تک پہنچائی کہ جب حضرت ادریس کا زمانہ آیا تو ان کی نبوت اللہ نے ان کی کیا ذمہ داری کرا دی. نبی کا کام ہوتا ہے نارملی تبلیغ, نہیں ان کے لیے تبلیغ اپنی جگہ تھی, ان کی اصل ذمہ داری دو چیزیں, دنیا کو کپڑے سینا اور لکھنا سکھایا. یہ انسانی ترقی میں یہ دو چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک, اگر ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے کہ سائنس میں سوشل سائنسز بھی آتی ہیں, لیکن چونکہ پبلک بہت زیادہ سائنس کی چیز بور ہو گئی ہے, چھوڑ دیجئے, ابھی دو چار پوائنٹ تو باقی ہیں میرے پاس. لیکن دوسری ان کی جو امپورٹنٹ, وہ بہت امپورٹنٹ, کیا اکارڈنگ ٹو اور احادیث, طوفان آنے والا ہے کہ جس میں ساری دنیا ڈوب جائے گی، اور دنیا میں جتنی اس وقت میں ترقی ہوئی ہے سب زیرو ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں پرزرو کر لو اس احرام کے اندر، تاکہ آفٹر طوفان اس احرام کا گیٹ کھول کے یہ چیزیں نکالی جائیں، ہیومینٹی یا مین کائنڈ کو زیرو سے اسٹارٹ نہ کرنا پڑے، جہاں تک پہنچے ہوئے اس کے آگے سے بڑھنا پڑے۔ یہ ہمارے یہاں پوری حدیث ہے، بلکہ حیات و قلوب کی جلد اول تو اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے حضرت ادریس کی حالت۔ انہوں نے احرام بنایا اور اس زمانے میں جتنی چیزیں بن چکی ان سب کی ایک ایک کاپی اس کے اندر لے جا کے رکھی، یعنی اپنا جملہ ذرا بدل دیا۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی اور ہر جانور کا شیر اس میں رکھا، تاکہ آفٹر طوفان نوح سارے جانور دوبارہ سے اسٹارٹ نہ ہو سلسلہ، بلکہ ایک ایک شیر سب کا پریزرو۔ یہی چیز نالج اور سائنسز کے اعتبار سے حضرت ادریس نے کی، اور اس لیے احرام مصر بنائے گا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احرام مصر جو ہمارے یہاں ڈیٹیل آئی، ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے بنی، یہ پتھر کیسے پہنچائے گئے، اور خالی ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کرنے کے لیے اتنا اسٹرکچر سمجھ میں نہیں آتا، کیسی جگہ پہ اس کو بنایا گیا، لانگیٹیوڈ اور گریویٹی ایکسس کے اعتبار سے، یہ وہ جگہ تھی جو سب سے مضبوط تھی ساری دنیا، بڑے سے بڑا طوفان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، سارے کے سارے مصروف سالو ہو جاتی جب ہم آ کے یہ ہسٹری پڑھتے ہیں۔ لیکن طوفان نوح اور احرام مصر، مجھے دو مختصر باتیں اور یاد دلا دی، باتیں بہت لمبی ہیں لیکن اب مجھے مختصر کرنا۔ پہلی بات، جب طوفان کا تذکرہ ہوا تو ایک اور احرام مصر کے ریلیشن میں کانٹیکٹ ایک بات اور سن لی، سورہ یونس ایک عجیب بات قرآن کہہ رہا ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن اسمتھ جو مصر کی ممیز پر ریسرچ کر رہا تھا، وہ ایک ایسے پرابلم میں جا کے پھنس گیا جس کے بعد کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے۔ پیرامڈ کا پرابلم ہے بھائی، ایک پرابلم اور، پیرامڈ کیوں بنائے گا؟ اکارڈنگ ٹو اور احادیث جو سمجھ میں بھی آتا، جو اس کا لوکیشن ہے وہ قبر یا مقبرے کے لیے سوٹ نہیں کرتا، ہاں وہ طوفان ہے لوگ کے اندر، وہ بلڈنگ وہ اسٹرکچر محفوظ رہے بالکل اس کو سوٹ کرتا۔ لیکن عام دنیا کہتی ہے کہ اس کے اندر فرعون جو مر جاتے تھے ان کی ڈیڈ باڈی اس کو ممی بنا کے رکھ لیا جاتا تھا۔ آئیے 1907، ایک سو سال بھی پورے نہیں ہوئے، سر گرافٹن اسمتھ 18th اور 19th سینچری احرام کھلنے لگے۔ ڈھونڈنا مشکل تھا، پھر ملے تو تک ایکسس مشکل تھا، لیکن بہرحال کھلنے لگے اور ایک ایک کر کے فرعون کی ڈیڈ باڈیز آنے لگی۔ لیکن 1907 کی جو فرعون کی ڈیڈ باڈی ملی، جس فرعون کی، فرعون ایک کا نام نہیں، فرعون تو ٹائٹل ہے مصر کا، ایوری رولر فرعون، جیسے رومن امپائر کا ایوری رولر سیزر ہے۔ تو اب 1907 میں جو ممی آئی، جو اس وقت بھی کیرو کے میوزیم میں رکھی ہوئی، اس نے پرابلم میں ڈال دی، سلوشن اس کے پاس کوئی نہ تھا نہ ابو تک۔ آئیے 1907 اور قرآن کی آیت کیا ہے، 1400 سال قرآن، وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ بنی اسرائیل جا رہے تھے، یہاں تک کہ دریا آیا تو وہ دریا کو کراس کرنے لگے، لیکن ان کا پیچھا کیا فرعون اور فرعون کے لشکر، ان کو فالو کیا۔ آدمی دو نیت سے فالو کرتا، کبھی کسی کی محبت میں، کبھی کسی کی دشمنی میں۔ قرآن نے کہا فاتبع، ان کا اتباع کیا، ان کو فالو کیا، فرعون اور جنود فرعون اور اس کے لشکر، بغیا وعدوا عداوت اور بغاوت کی نیت سے، یہ جو فالو کر رہے ہیں دشمنی کی نیت سے۔ فإذا أدركه الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا، فإذا أدركه الغرق، اردو میں غرق کہیں گے لیکن عربی میں لفظ غرق ہے، عربی کا قرآن کا لفظ، قال، تو فرعون نے بے اختیار کا آمنت، میں ایمان لا رہا ہوں، انہ لا الہ، اس کائنات میں کوئی اللہ نہیں ہے، الا الذی آمنت بنی اسرائیل، آمنت بنی اسرائیل، سوائے اس اللہ کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، عرب میں اسلام قبول کر رہا ہوں، الان وقد اتیت من قبل، قرآن کہتا اچھا اب اسی اسٹائل اچھا آگے وقد عصیت من قبل، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا، وکنت من المفسدین، اب فساد پھیلانے والوں میں تھا، اب دیکھی آئے فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم اعلان کر رہے ہیں، فرعون ڈوب رہا ایمان لا رہا ہے، خدا کی طرف سے رپلائی، اب لا رہا ایمان، سنو ننجیک ببدنک، ہم تمہارے بدن کو پریزرو کریں گے، ننجی نجات دیں گے، ہم تمہارے بدن کو محفوظ کریں گے، اسے نجات دیں گے، کیوں ہم ڈوبنے والوں کا بدن کیوں محفوظ نہ کیا، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بعد والے انسانوں کے لیے یہ ایک ہماری نشانی بنے، وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، جبکہ اکثر انسان ہماری آیتوں کا علم بھی نہیں رکھتے، فَهُمْ غَافِلُونَ، اور غافل بھی، 1997 کا پرابلم کیا، جس وقت وہ میمیز کھولی گئی، یعنی جو ان کے بدن پہ وہ ریپنگ تھی، وہ کپڑا ہٹایا گیا، اور اس سے پہلے بہت ساری میمیز آ چکی ہیں، سب سیم تھی، صرف یہ ایسی تھی کہ جس کے جسم پر سر سے پیر تک سی سالٹ کی ایک بہت گہری تہ نظر آ رہی تھی، پورا سمندری نمک اس کے بدن کے اوپر نظر آ رہا، ڈیڈ سی دنیا کا وہ سمندر ہے جس میں حد سے زیادہ نمک، اور ریڈ سی بحیرہ قلزم، یہ دو آپس میں ملے ہوئے، پھر ہاں ریڈ سی اور ڈیڈ سی کے درمیان ڈوب کے مرا، اب قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارا سارا اس پر مر جائے گا، تمہارے بدن کو بچائیں گے اور اسے ایک نشانی بنائیں گے آنے والے زمانوں کے، کوئی سلوشن نہیں ہے سر اسمت کے پاس، کہ آخر فرعون کے بدن پہ یہ سمندر کا نمک، یہ سی سالٹ کہاں سے آ گیا، اونلی ایک ہی سلوشن ہے، لیکن اگر اس کو مان لے تو قرآن کو سچا ماننا پڑے، اور وہ یہ کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے ڈوب کے مرا تھا، اور اس کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی تو اسے میمی بنایا گیا، اور 3000 سال کے درمیان جتنا اس کی اسکن نے سال کو زور کیا تھا وہ سب باہر آ گیا، آج بھی کیرو کے میوزیم صرف ایک ممی، دیکھیں دنیا کے ہر مشہور میوزیم میں ممی، صرف ایک ممی ایسی ہے جس کے بدن کے اوپر سمندر کا سال تھا، اور قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تمہارے بدن کو ہم محفوظ کریں گے، اور ایسے ہی نہیں لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آیا یہ نشانی بنے، وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا فَهُمْ غَافِلُونَ، اکثر انسان ہماری نشانیوں سے غافل ہے، لیکن آج سے میرا وعدہ تو تھا کہ سمندر پہ بہت زیادہ گفتگو ہوگی، آج کی پوری مجلس کا عنوان سائنس، سمندری سائنس یعنی میرین بیولوجی اور اسلام کا، صرف فرعون کی بات آ کے بات رک گئی، ہاں اس کا ریزن آپ سمجھ گئے، ابھی ہمارے پاس ایک لیکچر کا موقع اور ہے، اینڈرسن کو جس تھیوری پر نوبل پرائز ملا، کیا وہ سورہ یاسین میں نہیں، جیک وسٹو نے جس سمندری فینومینا کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، کیا وہ سورہ رحمان میں نہیں، اور اسی طرح بھی 2-3 اور بہت انٹرسٹنگ باتیں رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ ایک نوبل پرائز وننگ تھیوری، اور دوسری ایک فرینچ کو مسلمان بنانے والی کا فینومینا، اور تیسرا پاکستان کے ایک مہرین انجینئر کا واقعہ جس کے نتیجے میں کانگریس اسلام قبول کرتا، اور سورہ نور، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ نور، اور چوتھی آیت ہے سورہ فاطر کی پڑھنا پڑے، کہ کانگریس سیاح ٹریولنگ کرنے والا جب افریقہ گئے، لیکن آج میں خالی اشارے کر سکتا ہوں، ڈیٹیل آج نہیں آ سکتی، ہاں ہاں آج کی مجلس شہادت کی مجلس، ویسے بھی میں بات شروع کر سکتا ہوں، ایک رقص کیوں نہ دیتا، فرعون کے اس واقعے غیر مسلموں کے سامنے قرآن کی سچائی اور حقانیت کی ایک دلیل پیش کی، بائبل میں فرعون کا واقعہ ہے، لیکن جو سب سے اہم جملہ ہے وہی نہیں ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ رہی، عجیب پادری اچھی اچھی باتیں رسول کو بتا گئی کہ تم اپنی کتاب میں لکھ کر ہمارے خلاف اسلام بناؤ، اور کہا کہ گندی گندی خراب خراب باتیں ہم اپنے پاس رکھیں، بائبل میں یہ واقعہ ہے، لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ کہ اس واقعے میں جتنی ہسٹری ہے وہ بائبل میں ہے، اور جو فیوچر ہے وہ قرآن میں ہے، بائبل میں نہیں ہے، لیکن یہاں ایک طرف لمن خلفک بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی، بات دوسری طرف مومنین کرام کے لیے بھی اس میں ایک بہت اہم پیغام، بہت اہم پیغام، الان اب وقد اسعید من قبل ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، شرابیں چلتی رہی، جوا کھیلا جاتا رہا، نمازیں قضا ہوتی رہی، رزق حرام کھایا جاتا رہا، مکس گیدرنگ اٹینڈ کی جاتی رہی، بے حجابی پھیلائی جاتی رہی، میوزک کے کنسرٹ اٹینڈ کیے جاتے رہے، الان اب وقد اسعید قبل. دیکھیے یہ قرآن کی آیت، یہاں ایک طرف وہ نشانی اور دوسری طرف اس میں یہ پیغام تھی. اور اسی لیے ہمارے یہاں ایک اصول آ گیا، وہ اصول ہمارے دسویں امام امام علی النقی علیہ السلام کے واقعے میں آیا. دیکھیے خود بخود ایک رقص ملا دسویں امام سے جن کی شہادت کا آج دن، انہی کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ کہ ایک آدمی کرسچن تھا، نعوذ باللہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ پہلے حرام کیا. اسلام میں ایسے عمل کی سزا ہے سنسار کر دینا، اسٹونگ، رج، چنات. اس زمانے کے اندر عباسی خلفاء یہی متوکل جیسے تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے تو اسلام کی بات کریں، قاضی کے پاس کیس بھیجا گیا، اتنا واضح مسئلہ کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں، گواہ موجود ہے، جرم ثابت ہے، خود وہ بھی انکار نہیں کرتا. چنات فیصلہ آ گیا، ججمنٹ آ گیا، ورڈس سنا دیا گیا قتل کیا جائے. جیسے ہی اس نے سنا بے اختیار کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. پیغمبر کی ایک حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ اصول فقہ کا ایک مسئلہ، علی اسلام یجبر ما قبلہ، اور قرآن میں کئی جگہ یہ چیز دوہرائی گئی، اسلام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا. چنانچہ ابھی لاسٹ ویک انٹرسٹ کی جو آیت آئی اس میں بھی یہی، الا لمن سلم، جو تم سود لیتے کبیرہ وہ ساری جس طرح اس کے جو پہلے ہو چکا. جب آیا ہے تحریم نازل ہوئی کہ کون سی عورتیں حلال ہے کون سی حرام، اس میں آیا وقت ماں بہن الختین، دو سگی بہنوں سے ایک وقت میں شادی کرنا حرام ہے الا ماں قصلت. لیکن اگر کبھی یہ گناہ ماضی میں ہو چکا تو اب وہ اس کی سزا نہیں ملے گی. تو قرآن میں بھی اور پیغمبر کی تو پوری واضح حدیث، اس نے کلمہ پڑھ لی اور کہا تو میں مسلمان ہو گئے، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد تو ماضی کا ہر گناہ معاف ہو جاتا. اب مسلمان چکرا ہے، جج صاحب سب سے زیادہ چکرا ہے، اور یہ کہ باقی علماء کے بھی ہاتھ پاؤں کھل گئے. اس لیے کہ اگر انکار کرے کہ یہ حدیث غلط ہے ممکن نہیں، حدیث اتنی مشہور، اور مان لے تو یہ ایک عجیب ماحول بن جائے کہ ساری اسلامی دنیا کے کافروں کو دل کھول کے گناہوں کا موقع ملے، اور جب کبھی پکڑے جائیں گے کلمہ پڑھ لیا کریں گے، طریقہ بن جائے گا نا گھبرا کے. آخر اس زمانے کے ظالم ترین حکمران تک کانٹیکٹ کرنا پڑا دسویں امام، اور وہ کانٹیکٹ بہت دور کا بھی نہیں تھا. دسویں امام کو اس نے اپنے ہی شہر میں قید کر کے رکھا تھا. فرزند رسول آپ کے جب کی شریعت کی بات، آپ کو آگے بڑھ کے اس کا جواب دینا پڑے گا. امام پہنچے اس کورٹ میں اور کہا کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہی سزا اس پر نافذ کی جائے قتل کر. گھبرا کے گا کیا آپ اپنے رسول کی حدیث کو نہیں مانتے؟ تو میں مانتا ہوں، مگر میرا جج یہ بھی فرما چکا کہ ہر وہ توبہ رد کر دی جائے گی جو موت سامنے آنے کے بعد کی جائے. جب موت سامنے آ گئی اس کے بعد جو توبہ ہوگی اس توبہ کی کوئی ویلیو نہیں. اب چاہے اس طرح کی موت ہو کہ عدالت نے حکم موت دے دیا تو توبہ کر لی، اور چاہے اس طرح کی موت ہو جس کے انتظار میں ہمارے بہت سے مومنین عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے توبہ. یہ دسویں ایمان نے ایک اصول ایسا بنایا جس کی وجہ سے عالم اسلام نے سکون کی سانس لی، کہ ورنہ یہ عجیب بات کہ مسلمان کو ہم کوئی گناہ نہ کرنے دے اور کافر کو اجازت دے، مگر ہمارے لیے اصول آ گئے. اتنا انتظار جبکہ یہ بھی پتا نہیں کہ موت کب آتی، اسے چاہیے آ جائے. موت آ جانے کے سامنے نظر آنے کے بعد توبہ قبول نہیں، مگر خالی خیا نہیں. جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ 34 سال اور چند مہینے میرے دسویں امام کی امامت کا عرصہ گزرا، اس سارے عرصے دسویں امام کو یہ سارے انسالو پرابلم کا سولوشن بتا کے جانا، کیونکہ ابھی دوستو مومنوں کو بھی ایک اطمینان ہے اور مسلمانوں کو بھی، وہ پرابلم آیا امام سے کانٹیکٹ کر لیں گے، اب امام غیبت میں جا رہے ہیں. یہی وجہ کہ اتنے مسائل کا جواب امام نے دیا کہ ابھی ابھی آج امام کی شہادت ہے نا، مجلس کے بعد اس کتاب سے آپ امام کی ایک مختصر زیارت پڑھیں گے، وہ لفظ امام کے لیے زیارت حالات میں استعمال ہوا، جو اصل میں پانچویں کے لیے ہونا چاہیے یا چھٹے کے لیے ہونا چاہیے یا مولا کے لیے ہونا چاہیے. اب سلام علیک یا مبین الحلال والحرام، ہمارا سلام آپ پر جنہوں نے حلال و حرام کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا. یہ کیوں کہا؟ یہ تو مولا بلکہ اللہ کا رسول یا پانچواں چھٹا امام نہیں. وہی بات کہ اس وقت بھی مسئلے بتائے گئے لیکن حلال و حرام کے زیادہ مسئلے اس زمانے سے ریلیٹڈ. دسویں امام نے کم از کم قیامت صغرا یعنی ظہور امام تک کے سارے مسائل کا سلوشن دیا. ان کا ٹائٹل یہ بن گیا، ان کا لقب یہ بن گیا. اس کے اندر یہ مسئلے بھی آ گئے کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرنا. رسول کی ایک حدیث خاندان اہل بیت میں ڈسکس ہونے لگی. پیغمبر نے کہا تھا سال میں چار دن ایسے کہ جن کے روزے کا جو ثواب، آدمی ساری زندگی روزے رکھے تب بھی وہ ثواب. تو کہتا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا اس آدمی سے جسے حکم خدا معلوم نہ ہو لیکن وہ دوسروں کو بتانے کے لیے تیار بیٹھے. یہ نہیں معلوم تھا تو آپ اسی وقت نہ کہہ دینا چاہیے. سنیے، وہ چار دن سترہ ربیع الاول جو ولادت رسول کی تاریخ، ستائیس رجب اسی مہینے کی 27 جو بعثت رسول کی تاریخ اعلان رسالت، 18 ذی الحجہ جو اعلان ولایت کی تاریخ عید غدیر، اور 25 ذی قعدہ. میں نے ایک تقریر میں اس کا اشارہ کیا تھا تو لوگ سمجھے بھی نہیں. عید داؤل ہے جو دنیا کے بننے کی تاریخ. یہ چار روزے سب سے اہم روزے ہیں. البتہ ایک ضمنی بات کہہ دو، اس لیے کہ اب صرف 7 منٹ بچ رہے ہیں، اس کے بعد پھر زیارت بھی. البتہ زیارت مختصر ہے. وہ یہ کہ ایک بات یاد رکھیے، جس آدمی پر زندگی میں کوئی بھی قضا روزہ ہو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا روزہ باطل ہے، غلط. ہمارے یہاں ایک طریقہ کار طویل عرصے یہ رہا کہ وہ رمضان کے روزے جب رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں تو پھر کہاں رکھے جاتے ہیں. اسے میں پابند شریعت مومنین کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اکثر لوگوں سے تو رمضان میں بھی نہیں رکھے جاتے ہیں، لیکن جن سے رمضان میں رکھے جاتے ہیں اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے بعد میں قضا نہیں ہو پاتا. لیکن ثواب سن لیا 27 رجب کے روزے کا، اتنا ثواب. لیکن یہ سن لیا کہ عید غدیر کے روزے کا ثواب یہ رکھنا ہے روزہ، کیونکہ ثواب بہت. سارا دن آپ نے باقا کیا، ملا ملایا کچھ نہیں، اس لیے کہ روزہ ہی باطل. اب قضا روزہ مرد تو شاید پھر بھی کوئی ایسا نکلا ہے جو یہ کہے کہ جب سے میں بالغ ہوا میں نے کوئی روزہ قضا نہیں کیا. لیکن روزے رکھ لیے جاتے ہیں، نمازیں مشکل. عورتوں میں سے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتی سوائے اس کے کہ جو جسمانی اعتبار سے کسی عیب میں مبتلا. نظام فطرت کے تحت ہر رمضان میں چند دن ایک جوان عورت کو روزہ قضا کرنا ہے، پھر بعد میں وہ روزے قضا ہوتے دیکھے نہیں ہم نے. گناہ اپنی جگہ ہے لیکن ان میں سے ایک روزہ بھی اگر باقی ہو، رمضان میں 5-6 دن کے روزے نجاست سے چھوٹ گئے، قضا تو کرنا. نجاست کی نمازوں کی قضا معاف ہے، روزے واجب. ان روزوں کی وجہ سے جتنا بھی اس نے سنتی روزے پورے سال رکھے سب ضائع ہو گئے. نہ 27 رجب کا روزہ صحیح ہوا، نہ 17 ربیع الاول، نہ 13 رجب کا روزہ صحیح ہوا، نہ 15 شعبان، نہ 25 ذی القعدہ کا روزہ صحیح ہوا، نہ 18 ذی الحجہ کا. اور سولوشن بھی بہت آسان ہے، دیکھیے اس میں کوئی زحمت بھی نہیں. چار تاریخوں میں روزہ رکھنا بہت ثواب، یہ کو تھوڑی کہا کہ سنتی روزہ چار تاریخوں میں روزہ رکھے. تو اگر کسی میں قضا ہو رہا ہے اس دن قضا کی نیت سے رکھے، جس میں قضا نہیں ہے وہ سنت کی نیت سے رکھے. قضا کی نیت سے اس دن روزہ رکھے اس میں تو ڈبل ثواب ملتا ہے، سنت کا ثواب بھی ملتا ہے، قضا کا ثواب بھی ملتا ہے. حل بھی کتنا آسان ہے، سولوشن صرف نیت کرنا پڑے گی کہ آج 18 ذی الحجہ کو یا 27 رجب کو میں اپنا کھلا قضا روزہ رکھتا یا رکھتی. اس دن کے سنت روزے کا بھی پورا ثواب ملا، ایک قضا اپنے عبادت انجام دی اس کو بھی ثواب. ڈبل ثواب کو چھوڑ کے غلط روزہ رکھ کے ثواب ضائع کیا جا رہا، یہی پرابلم. معصومین نے اپنے شیعوں کا سب سے بڑا پرابلم بتایا. ہمارے شیعہ عمل میں کم نہیں ہوں گے، علم میں کم ہوں گے، اور اسی سے شیطان فائدہ اٹھا کے جگہ جگہ انہیں نقصان پہنچائے گا. البتہ غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، غیر معصوم تو اپنی حد تک کوشش کرے، اور اس کے بعد پھر یہی امام ہے آخری واقعہ جس کے بعد رب سے مسائے. یہی امام ہے جنہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اپنی غلطیاں معاف کرانے، گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ، اور ویسے ہی حاجت قبول کرا دیں. ابھی ابھی جب یہ آج کا پروگرام شروع ہوا جو لوگ دیر سے آئے انہوں نے سنا نہیں ہوگا, اور جو شروع سے بیٹھے ہیں اتنی لمبی تقریر ہو گئی کہ وہ بھول بھال چکے ہوں گے. تو آج کا پروگرام دعائے توسل سے اس لیے بھی شروع کیا گیا, ویسے تو ہر مہینے ایک کم از کم ایک یا کبھی دو اتوار دعائے توسل پڑھی جاتی ہے, آج اس لیے بھی شروع کیا گیا کہ دعائے توسل موسیٰ ابن عبداللہ نخعی نے انہیں نسب ایمان سے روایت کر کے ہم تک پہنچائی. جن امام کا دن ہے انہیں نے یہ دعا ہم کو دی. اس وقت میں نے جملہ کہا کہ راوی نے یہ دعا امام سے مانگی, شاید اس واقعے کی وجہ سے مانگی. تو وہ واقعہ سن لیجیے, دعا کے حوالے سے بھی ہو کہ کبھی نہ امید نہ, توسل کے حوالے سے بھی ہے, عظمت اہل بیت کے حوالے سے بھی. امام کے پڑوس جب امام قیدی بنا کر سمرہ لے جائے گا تو امام کے پڑوس میں یونس نامی آدمی رہتا. حضرت یونس بھی وہ ہیں جو انگریزی میں جا کے کچھ اور بن گئے. یونس نبی بہت مشہور نبی تھے. یہ آدمی نقاشی کرتا, بہت اس کے لیے مشہور انگریزی لفظ ہے, بہت نظر بھی آتا ہے مجھے سڑکوں اور بازاروں پر لیکن میری زبان پہ نہیں چل پاتا. وہ یہ نقاشی مثلا انگوٹھی کے اوپر نقش بنانا, دیوار کے اوپر تصویر بنانا, نہیں کوئی چیز ابھارنا, انکریوڈنگ یا کریوڈنگ جو بھی ہو. بہرحال تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ یونس نقاش, اس کا کام یہی تھا. تو ایک دن سامرہ کے حاکم, ایک تو اسلامی دنیا کا بادشاہ, وہ بھی کیپیٹل میں رہتا ہے لیکن کیپیٹل کا چیف کمشنر بھی ہوتا, اور سامرہ جو کہ کینٹونمنٹ ایریا تھا ملٹری کا جنرل تھا, بہت ہی ظالم آدمی یہ آدمی یونس, بہت ایکسپرٹ آدمی تھا اپنے کام کا. اس نے یونس نقاش کو بلایا. اب آخر میں جا کے جہاں عورتوں کی بات آتی, زیادہ تر کتابوں میں بیٹیوں کا لفظ ہے لیکن کہیں کہیں حسن مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی نے محافل مجالس میں بیویوں کے لفظ کہا, میں وہی لفظ کر دیتا ہوں. بہرحال صرف ایک لفظ میں دو روایتیں ہیں, بیویوں کا لفظ سن لیجیے گا. یہ کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی قیمتی نگینہ آیا, انگوٹھی میں جڑا جائے گا, بہت بڑا یہ نگینہ, اس پر مجھے ایک عمارت بتائی کہ فلاں کس کی نقاشی کرنا. اب وہ نگینے پر کوئی اللہ کا نام لکھتا ہے, کوئی رسول کا نام لکھتا ہے, کوئی پنجتن کا نام لکھتا, تو ایک کوئی نام بتایا یا کوئی عمارت بتائیے لے کے آ گیا. اب نقاش آدمی ہے, اس کے گھر میں تو بہت سارے ایسے نگینے جمع ہوتے ہیں, باری باری کام کرتا. ایک دن گھبرایا گھبرایا یہ اپنے پڑوس کے دروازے پہ دستک دے گا. یہ پڑوس کا دروازہ تھا امام کا, انہیں دسو امام کا جن کی شہادت کا دن ہے, اور امام کے پاس پہنچا تو فرزند رسول غضب ہو گیا. وہ نگینہ جو حاکم سامرہ نے دیا تھا, میرے بیٹے نے اس کو اٹھایا کھیلنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اس کے ہاتھ سے گرا, بالکل برابر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اتنا ظالم آدمی جس نے اپنے بھائی اور چچاؤں کو کھال کھینچ کے مروا دیا, تو میرے بارے میں اس کو پتا چلے گا. اتنا قیمتی نگینہ, اس دن تو بہت خوش تھا کہ ایسا نگینہ تو بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے, اتنا قیمتی, اور پتا چلے گا میرے پاس آ کے ٹوٹ گیا تو زن بچہ کو لوگ دلوا دیا جائے گا جو محاورہ ہوتا. امام نے کہا گھبراؤ نہیں, دعا سلسلہ جاری رکھو, کبھی نا امید نہ ہو. مولا ایک چیز ہو گئی میری آنکھوں کے سامنے, اب کیا امام نے کہا, میں کہہ رہا ہوں دعا کرو, میں بات مختصر کرتا ہوں. چلا گیا وہ. اب وہی جتنے دن واقعہ پیش نہیں آتا, یعنی پتا ہے آدمی کو بلا مصیبت ہے لیکن ابھی دن باقی ہے تو آدمی کو سوچتا بھی تو بہت. ایک دن گھبرایا گھبرایا رات کو مغرب کے وقت امام کے پاس آئے, سرگند رسول آج حاکم کو بلاوا آ گئے, اس نے کل صبح مجھے اپنے دربار میں بلایا, دعا بھی پڑھ رہا ہوں. مولا میں کیا کروں, میری تو جان ابھی سے نکل چکی ہے. امام نے کہا نہیں گھبراؤ, ہم اہل بیت سے توکل کر کے اپنے گھر سے نکلتا. غالبا میں نے کہا نا یار روایت میں نہیں لیکن غالبا امام نے جو اس کو توکل کہا تھا تو یہ بات پھیلی ہوگی, تو آئے ہوں گے موسیٰ ابن عبداللہ نخعی کہ مولا وہ توکل کا طریقہ کیا تھا جو آپ نے یونس نقاش کو سکھایا ہے, وہ آئے توکل. امام نے کہا جب گھر سے نکلنا اس وقت ہم سے توکل کر کے نکلنا, تمہارا مسئلہ کیسے حل ہوتا, اور طریقہ توسل بتایا. وہ اس واقعے میں نہیں لکھا, پھر ایک الگ سے یہ دعائے توسل آئی دسو ایمان سے, تو میں نے کرم ملایا اپنے اندازے سے. خیر چلا گیا اور دربار سے واپس آیا, تو وہاں مٹھائی ہو چاہے کسی اور کی، ایک جو بھی طریقہ اربو میں ہوتا، مولا مولا آج تو معجزہ ہو گیا، ناممکن بات ممکن ہو گئی جو میں سوچ نہیں سکتا تھا. یہ دسویں امام کے حالات میں یونس نقاش کا واقعہ جب دیکھے یہی واقعہ ہوتا. امام تو جانتے تھے، مسکرا کے گا ہوا کیا، تم تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہر دعا ہر توسل بیکار ہے، مرنا تو ہے. توسل اس نے کیا یہی سوچ کر کہ چلو موت سے پہلے امام کا نام بہت خوش آ رہے، کمالا آج تو کمال ہو گئے. جب میں پہنچا اب میں چٹ پٹایا ہوا تھا کہ جواب کیا دوں گا، حاکم نے مجھ سے کہا ذرا بجھے ہوئے انداز میں کہ بھائی میں نے تمہارے سنور ایک کام لگایا تھا، تمہیں پتا ہے کہ میں نے دو شادیاں کی، ظالم سے ظالم آدمی بھی یہیں آ کے تو بھیڑ بن جاتا، دونوں بیویوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کو یہ کہنا ہے کہ نگین ہم کو چاہیے، زیور تو ویسے ہی عورت کی کمزوری. میں تھک گیا، میں پریشان ہو گیا، میں عاجز آ گیا. آ کے ایک ہی میں نے حل ان کے سامنے رکھا، دونوں نے قبول کر لیا کہ اس کے برابر سے دو ٹکڑے کروا دیے گا، ایک اس بیوی کو دینا ہے، ایک اس بیوی کو دینا. مولا کیا اس طرح کے معجزے بھی دعا کے ذریعے ہوتے؟ امام نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. ٹھیک ہے، عجیب بات. آپ سے یہ سوال کیا جائے آپ فوراً کہیں ہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، امام نے ہاں نہیں. امام نے کہا جو ہمارے وسیلے سے دعا مانگی جائے اس میں ایسے ہی معجزے ہوتے ہیں. یہ ہمارا وہ دسواں امام جو ایک طرف السلام علیکم یا مبین الحلال والحرام اپنے شیعوں آخرت کام آنے والا علم دے کے جا رہا، دوسری جانب اس دنیا میں بھی اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہے، گھر میں دنیاوی پریشانی اور مصیبتیں آئیں ان کے دفعے کی شریعت بھی دے کے جا رہا. اس شریعت میں نماز ہوتی ہے جو آخرت کی ہے، اس شریعت میں حجاب ہوتا ہے جو آخرت کی ہے، اور اس شریعت میں نام علی صبح و شام ہوتا ہے جس سے دنیا کی بھی ہر پریشانی دور، آخرت کے بھی. یہ دسواں امام تھا، اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ دسویں امام کا مشہور ترین لقب نقی نہیں ہے، ہادی. یا چلے کوئی کنٹروورسی پیدا ہو، برابر سے وہ مشہور ہے ہادی. کیا باقی امام ہادی نہیں ہے؟ لیکن جو دسویں امام نے جو ہدایت کی ہے وہ نسلوں کی ان معنوں میں کی ہے کہ غیبت والے شیعوں کی بھی ہدایت کر کے گئے. یہی برداشت نہیں ہو رہا نہ متوکل عباسی ملون سے، اور نہ اس کے اس سے زیادہ ملون موتز باللہ بیٹے. چنانچہ بیٹے تین رجب آج کی تاریخ تھی، 254 ہجری کا سن تھا، سامرہ کا شہر تھا، اور وہ محلہ عسکر تھا جس کی وجہ سے 11 امام عسکری کہلا، زہر دے کے شہید کیا. باپ نے بھی کوئی ظلم کم نہیں کیا تھا، بلکہ باپ کا ظلم بیٹے کے ظلم سے بڑا ہوا نظر آتا. بیٹے نے زہر دے کے شہید کیا، امام نے اس کے لیے وہ فقہ استعمال نہیں کیا جو اس کے باپ کے لیے استعمال کیا. اس سے پتا چلا نگاہ امامت میں یہ ظلم کیا جا پڑا جس میں امام کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، امام اس کے بعد بھی زندہ رہے. کون سا؟ ایک دن انتہائی شدید گرمی، سامرہ کی اور عراق کی گرمی تو مشہور ہے، عیاذن باللہ، اور شدید ترین گرمی کا دن. وہاں ملبن کی طرح نہیں ہوتا کہ آج ٹھنڈک کل گرمی، گرمی آئی تو چند ہفتے چلے گی. چنانچہ متوکل عباسی نے حکم جاری کیا کہ کل عین نصف النہار کے وقت جو پیک ہوگی گرمی کی، سب لوگ گھروں سے باہر نکل کے آئیں. عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھے، اس لیے کہ مکان اس زمانے میں صرف سنگل اسٹوری ہوتے تھے. ذرا برف لباس پہن کر بچوں کو تیار کیا جائے، مرد سڑکوں پہ کھڑے، سائے کا انتظام ہوگا، زحمت نہیں. اور میری سواری پورے سامرہ شہر سے اس طرح گزاری جائے گی جو اس کی مین اسٹریٹ یا مرکزی شاہراہ. مگر ابھی تک تو اس واقعے میں کوئی عجیب بات نہیں، مگر ساتھ میں ایک حکم یہ جاری کیا کہ کل جو میری سواری چڑھائی جائے گی شیعوں کے اس دسویں امام کو قید خانے سے لے کے آنا، گاؤں میں نالین بھی نہ پہننے دینا، ننگے پیر ہوں گے، سر پہ امامہ بھی نہ رکھنے دینا، ننگے سر ہوں گے، قیدیوں کا کرتا بدن پہ لا کے پہنانا، اور انہیں میری سواری کے آگے دوڑانا، وہ ننگے پیر ننگے سر. ذرا دیکھیے توہین، احانت، گلیاں، دونوں طرف سائے کے اندر ٹھنڈے پانی کے کوزے ہاتھ میں لے کے سامرا کے مرد حسین مذاق، کچھ گپیاں مذاق، ادھر مکان کی چھت پہ سائے کے اندر عورتیں بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہی، اور ایک مرتبہ یہ سواری گزر رہی، آگے آگے میرا جسواں امام ننگے سر بھی ہے ننگے پیر بھی ہے، گھوڑے کی رفتار سے امام کی رفتار کو ایڈجسٹ کرایا جا رہا، کبھی گھوڑے مار کے تیز چلایا جاتا، کبھی گھوڑے مار کے سست کرایا جاتا، اور پیچھے سواری پر شاہی چتر کے نیچے اس طرح سے متوکل ملعون بیٹھا ہے کہ پیچھے دو غلام اور کنیزے کھڑے اس کو پنکھا بھی جھل رہے ہیں، سایہ بھی ہے، ہوا بھی ہے، غذا کا انتظام بھی ہے، ہائے میرا جسواں امام، یہ جو ذلت و یہ جو ذلت و توہین کا منظر دیکھا، تو ایک جملہ امام اپنی زبان پہ لائے، ایک مومن نے بلکہ ایک مسلمان نے جو امام کے قریب کا یہ جملہ سنا سمجھ میں نہ آیا، شام کو جب اس کے گھر اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک شیعہ عالم آیا اور تقیہ میں کہا اس جملے کا مطلب کیا ہے، کہ آج وہ قیدی اپنی زبان پہ صرف ایک جملہ کہہ رہا تھا، خدا کی بارگاہ میں میرا رتبہ ناقۂ صالح سے کم تو نہیں ہو سکتا، بس ایک مرتبہ اس عالم نے سر پیٹ لیا تو آج تین دن میں متوکل مارا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے جنہوں نے ناقۂ صالح کی توہین کی تین دن کے اندر اندر ہم نے اپنا عذاب نازل کیا، یہ جملہ نہیں ہے قیامت ہے قیامت، تین دن میں پتا چلا متوکل واسلے جہنم ہوا، اور باب ازا کل رات کو آپ نے سنا اس کے بیٹے موتق بلّہ نے امام کو زہر دیا، لیکن امام یہ جملہ اس کے بارے میں استعمال نہیں کرتے، بات میں ننگے سر ننگے پیر